मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. سورة معارج کی ان آیات پر سفر سے پہلے میرا جاپان آسٹریلیا کا سفر ہوا، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، کافی لمبا سفر بہت عرصے کے بعد میں نے کیا ہے. اس پر بھی میں انشاءاللہ بیان میں کچھ روشنی ڈالوں گا، اس میں کیا اسباق ملے. سو سورہ معارج کی ان آیات پر سفر سے پہلے بیان چل رہا تھا، آج میں انشاءاللہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. سورہ معارج کی ابتدا ہوئی 29 پارے کی یہ سورت ہے. اس میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض ہوتا تھا، اس کا تذکرہ کیا، اور یہ اعتراض قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اے نبی، آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، قیامت ہے، یہ سب تباہ ہو جائے گا، تو یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے بتایا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، ہاں یہ ہوگا ضرور، اور ایک دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ لازمی ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھا نہ جائے کہ تم نے اچھا کیا یا برا کیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا میں. ام نجعل المتقین کالفجار، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اچھا بن کے آئے اور جو برا بن کے آئے دونوں کو میں سیم کر دوں، مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں، میری عدالت میں ایسی دھاندلی نہیں ہو سکتی، یہ ہو نہیں سکتا. سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے سب سے اہم جو آیت لگتی ہے نا قیامت کے بارے میں، سورہ واقعہ کی لگتی ہے یہ آیت، عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے اسے پڑھ کے. اللہ تعالیٰ جب مردوں کو قیامت میں زندہ کریں گے نا اور حساب لیں گے، تو انسان کو توقع نہیں ہوگی کہ یہ بھی ممکن تھا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے آئے لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں، جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم تو سمجھ رہے تھے بس ایسا ہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھائی جس نے دنیا میں نوٹ چھاپ لیے ٹھیک ہے، بہترین ہے، امریکہ چلا گیا اور باہر کے ویزے لگ گئے اس کے یا نیشنلٹی مل گئی تو سبحان اللہ وہ تو جنت الفردوس میں چلا جائے گا، یا جس کی صحت اچھی ہو گئی، یا وہی جو آج کل کامیابی کے معیارات سمجھے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ہماری اصل جو مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہے، ہمارے اصل مسائل کچھ اور ہیں. تو پوری دنیا کے اصل مسائل کیا ہے پتا ہے؟ پوری دنیا میں کس پہ بحث ہو رہی ہے؟ ڈپریشن کا علاج کیا ہے، اسٹریس کا علاج کیا ہے، ٹینشن سے کیسے باہر نکلیں، لائف کو اچھا کیسے بنائیں، صحت کن چیزوں سے اچھی ہوگی، پھر میاں بیوی کے مسائل. ہر دوسرا ڈاکٹر آپ کو پتا ہے وہ سجیشن دے رہا ہوتا ہے اس رشتے کو توڑنے سے بچانے کے لیے یہ کریں، جوڑنے کے لیے یہ کریں، برداشت کرنا سیکھیں. تو پوری دنیا گھوم پھر کے پھر سیاسی معاملات، اگلی دفعہ کون آ رہا ہے، سیاسی لیڈر بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مہنگائی ختم کروں گا اور آپ کے لیے ہسپتال بناؤں گا، آپ کے لیے اچھے اسکول بناؤں گا، آپ میں اور جاپانیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، ایک دن آئے گا پاکستان اور جاپان سیم، ہماری ٹرینیں ٹائم پہ چلیں گی، ٹائم پہ پہنچیں گی، گٹر کے ڈھکن لگ چکے ہوں گے، کسی کو ڈھکن کی شکایت نہیں ہوگی، چرس ختم ہو جائے گی، امن امان شانتی، پھر مریخ اور چاند اور ستاروں پہ کمندے ڈالنے کی بات کریں گے، ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوگا، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، وہ ایک الگ بات، لیکن بہرحال یہ دنیا اسی کا نام ہے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی نا، لوگ مردے جب اٹھیں گے قیامت کے دن، کہیں گے یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ تو مسائل ہی کچھ اور نکلے ہیں بھائی، ہم جن چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ مسائل ہیں، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں نا، کسی کے چار مسائل ہیں، کسی کے یعنی استغفر اللہ، پھر تو نہیں یہ میری منہ سے کیسا نکل جاتا ہے، یعنی مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، چار خوشیاں ہیں، سوری مسائل کہہ دیا میں نے، تو مختلف لوگوں کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہی ہے، کیونکہ ہماری ہمارا جو سارا دن گزرتا ہے نا انہی مسائل کے گرد گھومتا ہے، حتیٰ کہ اب حج عمرہ بھی اسی چکر میں ہو رہا ہے، عمرہ کریں گے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو شاید بیٹیوں کی رشتہ ہو جائے، عمرہ کرتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں شاید کوئی اچھی جاب لگ جائے، عمرہ کریں گے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اب تو سیروزے میں بھی لوگ اس چکر میں نکل رہے ہیں، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یار سیروزے میں تجربہ ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں کسی نے مشورہ دیا کہ سیروزے میں نکل کے جاب کی دعا مانگو، تو میں سیروزے میں جا رہا ہوں جاب کی دعا مانگو گا، میں نے کہا چلو کسی بہانے کوئی اچھا کام کرے، تو مسائل بالکل ہمارے الگ ہیں، لیکن پتہ ہے کیا ہے، جب قیامت قائم ہوگی، دیکھو ایک بیچارے کینسر کے پیشنٹ آئے ابھی مجھ سے نا منواز سے تھوڑی دیر پہلے ملے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کس قدر موت زندگی کی کشمکش میں، ایک جوان آدمی 40 سال عمر ہے ان کی، اور کس ڈھڈیوں میں کینسر جا کے کیسا کھل گیا ہے، آپ نے شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا ہو ابھی، میں کیا تسلی کا جملہ کہتا اس کو، یہی ہے بھائی کہ یہ دنیا اصل ہے ہی نہیں، تمہیں اللہ نے اسی میں جنت کمانے کا موقع دے دیا، صبر کرو، ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے، اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، ناکام ہے یار، ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان اگرچہ جوانی اس کی دھلکنا شروع ہوتی ہے، لیکن تجربہ پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ، اکثر لوگوں کے پاس کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے، میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے ہے، ابھی ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر، انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا، تو بتاؤ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے، کہ نہیں بھائی اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے، پھر یقیناً ناکام ہے، لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے، ایوب علیہ السلام اس سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے، تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے، خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے، اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا، ہم سے بیسیوں سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ، بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا، کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا، بدنظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا، بیسیوں قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے، تو آخرت پر اگر یقین ہونا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھائی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے. آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں اور پتہ نہیں بدنظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو. سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا، تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھائی وہ بیچارہ تکلیف میں اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اربوں کھربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے یہ. آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی، ورنہ نہیں. سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں. پلاٹ بیچو گے، مکان بیچو گے، جائیدادیں بیچو گے، یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے، کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم. کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے، 1 کروڑ روپے دو گے، تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی، نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے اور وہ بیسیوں قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے، 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا. آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں. سونگنے کی، سننے کی، یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آپ پلک جھپکتے ہیں اوپر اٹھا نہیں سکتے. اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے، آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا، بہت بڑا، بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا، اس کو یہ بیماری تھی بیچارے کو، کرو اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں تجارت ہوتی ہے تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا، یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے؟ اس نے کہا، بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی بات ہے، 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں. کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا. تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں، ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے، دولت نعمت ہے، واقعی نعمت ہے، شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے، توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے، تباہی بن کے آئی ہے دولت. یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر زیادہ جہازوں میں، میں بھی ہیلی کاپٹر میں جان جاپان میں گھوم رہا تھا نا، تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا. میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی، اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو، کچھ سبق مل رہا ہو؟ ایکویریم دکھا دیا ہم نے، چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو، سب نے بنائی. میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو، کیونکہ یہ تو مجھے چھشور پنا لگ رہا تھا، بچکان حرکت سرین میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں. تو گھوم رہا تو کون سا تو پہلا آدمی آیا، لوگ چاند پہ پہنچ گئے. اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں، دیکھو ہیلی کاپٹر میں، یہ میرا نہیں بھی ہے، چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا، تو آل میں اسٹرانگ کیا بولے گا؟ ابھی تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں. میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں. اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے، ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے؟ یہ چوتھا یا تیسرا سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر میں. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں، تیسرا سفر ہے وہ. پہلا کب ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، یہ نہیں بتاؤں گا میں. دوسرا کب ہوا، کہاں ہوا، یہ نہیں بتاؤں گا. تو تیسرا تو پتہ ہی چل گیا، وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے، گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے، یہ بھی کیا ہے سواری؟ تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے؟ جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں، لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو؟ تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا قبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے، اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے, یہ سوچ کیا ہے؟ شاعر نے کہا ہے نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے, پست ہے, جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں, یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے, میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدے بھی نہیں ہوتے تھے, جس کے گدا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جس نے گدا خریدا نا وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدا ہے میرا. غریب بےچارا جھکتا جاتا, یار تیرے پاس تو تین گدے ہیں, میرے پاس ایک گدھا بھی نہیں ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گدا, میری گاڑی, یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا, میں جہاز خریدوں گا, تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں, بچکانا حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی, اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے, ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی. کیونکہ جو پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو, کس پہ گھومو, جہازوں پہ گھومو, ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے, اس لیے. گدھے پہ میں اگر آسٹریلیا جاتا, جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں, تو گدھے میں تو میں ابھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. کہاں پہنچ, مجبوری ہے اس لیے جہاز میں جا رہے. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانا سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. بہت بچکانا سوچ ہے, بہت زیادہ بچکانا سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا, دفن ہوگا, قبر کھائے گی. تو اس لیے بلاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, 5 سٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس میں پیسہ ہوتا ہے 5 سٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو 4 سٹار میں ٹھہرا جاتا ہے, نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے, پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے. منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے, وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا, جو اسٹائل تھا ان کا, وہ آج ایک عام, ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے وہ. تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا, تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے, تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا, بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے, ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے, یار ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی, اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, میں کیا بات لے کے چلا. ہاں تو میں بتا رہا تھا نا, کینسر کا پیشنٹ تھا, ابھی بےچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا, ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی, جو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی, جو اللہ کے تقاضے ہیں, جو احکام ہیں ہمارے اوپر, کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم, قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے, اندھا کر دے تمہیں, اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے, بہرا کر دے, من الہ غیر اللہ, کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ, تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا, وہ نہیں چھین رہا. تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا, بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے, وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غربت غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا, ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا تھا, اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی, دو وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, کہاں سے غریب ہو گئے, دو وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو بس عیاشی کرو, موج مستی ہے, یہ غریب غریب نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو. یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں, میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر دو آپشن ہو, ملازمت یا بزنس, تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے, اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا, صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے, قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے, حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں, اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے نا تجارت کی, تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اور بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتا چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں ملازمت کے دو پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو, وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو, ہے تو یہ ملازمت, لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملکی کنٹری کی حفاظت کرنا, یہ ملازمت تو ہے, تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا, جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بےچارا جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے, یہ تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو, آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں, تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے, بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو, وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے شعبے. اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم, سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا, ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں, اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو, یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں ایک ملازمت ہوئے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو, آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو. کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے, اس میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو اس آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے, آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی, اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے, گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی اٹھا لے فائدہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے, لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے؟ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ, پان کمپنی میں, سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات, جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو, تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو, تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ, کوئی انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے, تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس؟ پھر اپنا ٹماٹر کا ریڈی لگا لے آدمی, سمجھ رہے ہو نا؟ باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڈی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں, اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں, اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی یہ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے, کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو رزق کو تقسیم کر دیا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں, اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا, تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی, یہ بے غیرت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چوکیداری کر رہے ہیں, اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت, بے شرم, پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں, یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں, اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے, آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا, سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں, آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ بے شرم بھی کہنا ہے, بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا, کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا. یہ اللہ کا نظام ہے, کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے, تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ ناممکن ہے. یہ تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا. سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے, کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر, تو آپ مدین گئے ہیں. تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں, 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے, تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ, جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو, کوشش کرو. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا یہ, تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلاؤ, کوئی بات نہیں یار. ڈیمانڈ جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی قبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل, میری گھڑی, میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا, تو آئی فون کے نا ایک کوئی بڑے کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کس کے بھی ہوتے. ان کی رائے تھی غلط ہے, 100% سارے کس کے بھی نہیں ہوتے, یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب میں اپنے آپ کو بھی کس کا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانا حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شوبازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے, بعض دفعہ شوبازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, دو غریبوں کی 2 قسمیں, ایک تو بےچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا, اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کہ ابے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں یوں کر کے گھوم رہا ہے, ابے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری آئے زرداری کہے میرے پاس آئی فون، میرے پاس تو نہیں ہے، لوگوں کہے آئی فون آئی فون، تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا، یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس اتنی پاور ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا، جو سوچ کا غریب ہوگا، وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے، 5 سال صدر کیا بن گیا، اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی، اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ ہر صرف ابھی تک وہ نہیں، پوری فیکٹری چاہیے تھی، ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو، جو علماء ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں، ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں، کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں، تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی، یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی، کھلونے ہیں کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں، یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے، ان کے گارڈ بہت تھے، سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بےچارا، وہ گیا کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا، یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہے تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہے. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی، ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی. بات سے بات چلتی ہے، میں موضوع کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو، سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا، مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا. یہ ہمیشہ غریب کو فیور دو، چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی سکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں، آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ، موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے، لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے، غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے، آپ مالدار ہو، لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے، لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے، کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں، دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر، وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے، نہ وہ بچاروں کے، اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے، تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئی. انہی دنوں میں کچھ لوگ الیگل جا رہے تھے یونان، وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی، وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی، جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے، یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا، ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور یہ غریب بےچارے لٹے پٹے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو غریب بھائی، وہ انلیگل تھے. ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے، انلیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے، اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بےچاروں کا، لیکن چونکہ انلیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں، شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا، پرمیشن کے ساتھ گئے تھے اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے، جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے، کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا، ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے، بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے نا، اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما خراما جا رہے ہیں، 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو، حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں، تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پاس اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، گارڈ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو اس پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے، میں آرام سے چلا رہا ہوں، تو وہ گاڑی وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا، وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا، پیچھے سنا رہے ہیں اوئے دراو گاڑی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے، یہ پتا ہوتا کیوں ہے. تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے، تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا بنکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں, آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں, وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام خام میں آ کے بھڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی, لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا میں پٹ گیا تھا بیٹا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا, لوگ کہیں گے کلاشن کوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے, طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاور فل ہیں ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے, اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ, ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت, اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں, مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی, کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا, ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو, وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو, ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے بھائی, وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے, کوئی بھی ہے, تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں. تنزیہ لب الہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی, بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ ریسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو, اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا, وہ نبی نے اس کو عزت دی. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا, انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے چونکہ دو نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو ریسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں ایک بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا, بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے, سیلفی یہ وہ چھین 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 چل رہا ہوتا ہے, میں حیران ہوتا ہوں بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اس کی توہین کرنا, یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو, توہین نہ کرو کسی کی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے؟ ہم یہ کہیں گے جا یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, ایک جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے, تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم مل رہے, اب تو نہیں آتا وہ, ان کو پتا ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بےچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتا نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے, صدر سے یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے؟ دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ ریسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا یا سعودیہ کے بادشاہ تو کوئی چانس نہیں, لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ ریسپیکٹ دینی پڑے گی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے, لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں, ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا, وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہاتھ بڑھائے تو اس نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا, تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا. یہ امیج جو گیا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی, حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی. آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے. آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں, عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہلا رہے ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت میں کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا اور کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا. اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے. آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے تو مفتی کیا کہہ کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے یہ غریب ہے. فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے, برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی یہ رکھو, خواتین میرے بہت بھی خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں. وہ سمجھتی ہے میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے, اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اس سے, غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا؟ لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے, لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے وہ, تو بےچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگ کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں, مردوں کی نسبت وصیتیں. نبی نے حجت الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا, آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دی اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا, کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے ہی کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے, تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو, ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹی ہیں نا وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں, یہ کہتے ہیں ہم تو جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا. وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا, اور بوائے فرینڈ کا حشر ابھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا, بتا نہیں سکتے تھے. جو بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی, شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے, لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داری اللہ نے بہت ڈالی ہے, تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو اس فضول آدمی کی. تو اس کی مان کے چلو. تو ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست نے بتایا کہ لڑکی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے طبیعت سے مجھے استعمال کیا ہے, اس کے بعد مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بولو چھوڑ دی. یہ ایک دوسرا پہلو ہے سوسائٹی کا جو ولاگنگ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا, ولاگنگ میں ٹرینیں آ رہی ہیں, ایک سیکنڈ لیٹ نہیں ہو رہی, ایک سیکنڈ ٹرین جاپان کی, بہت واقعی بڑا خاندانی قسم کا اسٹیشن تھا, یوں یوں بل کھاتی ہوئی ایسی ٹرینیں. ایک دوسرا پہلو ہے جو بہت ہی بھیانک پہلو ہے سوسائٹی کا, اتنا بھیانک پہلو ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنا خطرناک پہلو ہے. لیکن چونکہ اگر کوئی شخص لنگڑوں میں پیدا ہونا تو وہ سمجھے گا کہ دنیا میں سارے لنگڑے ہی ہوتے ہیں. دیکھو ایک آدمی کی ناک کٹ گئی, وہ ناک والوں میں آئے گا, بولے گا بھائی سب کی ہے میری نہیں ہے, تو احساس کمتری میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. لیکن جب پیدا ہوا ایسے لوگوں میں جن سب کی کٹی ہوئی تھی, تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ جو ناک والا آئے گا نا اس کو سمجھے گا یہ تھوڑا سا اب نارمل لگ رہا ہے. کیا خیال ہے, یہ کیا لگ رہا ہے, یہ بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, پتہ نہیں پھوڑا سا کیا نکلا ہوا اس کے. جو لنگڑوں میں پیدا ہوا سارے ہی پولیو کے مریض تھے بچپن سے, لنگڑے تھے, اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر عیب ہے. وہاں تو دو ٹانگوں پہ کوئی چلتا ہوا آئے گا, بولے گا بھائی یہ کوئی جادو تو نہیں ہے, کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی, یہ کیا ہو گیا اس کو. تو اس سوسائٹی کا یہ حال ہے. کچھ ٹینشنیں ڈپریشنیں انتہائی ڈینجرس ہیں, لیکن چونکہ اس میں ہر گورا مبتلا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی اسی کا نام ہے. ان کو نہیں پتا کہ بھائی یہ نیچرل نہیں ہے, یہ جو تم خودکشیاں کر رہے ہو نا یہ اسی وجہ سے کر رہے ہو. تو وہاں جو لبرل انٹیاں, وہاں تو سارے لبرل ہی ہوتی ہیں نا, انگریزوں میں کون سی کوئی دوپٹے والی ہوگی. تو وہاں ہو کیا رہا ہے, ہمارے دوست نے بتایا مجھے کہ یار وہ ایک گوری آئی, کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے مجھے استعمال کیا طبیعت سے, اس کے بعد یار یہ کوئی عورت کی اوقات ہے. یار ہمارے یہاں جب شادی ہو کے بیوی آئے گی چھوڑنا آسان ہے بھائی, ایک تو خاندان کی وجہ سے بھی چھوڑنا مشکل ہے, اس کے بھائی ہیں, اس کے باپ ہیں, اس کے دادے ہیں, اس کے چاچے ہیں, ان کے وہ خاندان بھی وڑ گیا ختم. زنا ہے تو خاندان کہاں سے رہا پھر, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. آپ بیوی کو چھوڑ کے تو دیکھو سالے چھوڑیں گے تمہیں, پھر اپنا خاندان بھی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ وہ آپ کی بیوی صرف نہیں ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی بھی ہے, آپ کے باپ کی بہو بھی ہے, آپ کی ماں کی بہو ہے, پورا خاندان ہے پیچھے, خالہ ساس اور پتہ نہیں وہ کون کون سی ساسوں کی اقسام ہیں, ممانی ساس, اور مجھے تو یہ بہت زیادہ اتنی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, ہوتی ہیں میرے ہاں بھی لیکن تفصیل میں ویسے ہی بس بلا لیتا ہوں خیریت سے آپس یوں کر کے, ٹھیک ہے نا. تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. پھر اسلام نے باؤنڈ کر دیا اولاد, بچے پیدا کرو, تو بچے ہو کے آپ ویسے ہی کیا ہو گئے؟ کو بتا یار مجھے بچوں کا آلٹرنیٹ ماں کہاں ملے گی؟ کوئی ہے ماں کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ باؤنڈ ہو گئے آپ. پھر فالج ہوگا اس کو, لکوا ہو گیا اس کو, بوڑھی ہو گئی, آپ کہو گے بھائی یہ کہ میری وائف ہے یہ, ٹھیک ہے نا. انگریزوں میں ایسا نہیں ہے میرے بھائی, نہیں ہے ایسا. تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایک گرل فرینڈ, ایک بندے کی گرل فرینڈ کہہ رہی وہ استعمال کی اب چھوڑ دیا مجھے, تو مجھے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے اپنی بوائے فرینڈ بنا لے, وہ پیسے ویسے دے دیا کر بھائی, تو کچھ سمجھ رہے ہو. تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی, وہ کہتے ہیں وہ مجھے جو ہے نا وہ خوف ہوا خدا کا, میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, مسلمان تھا نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا زنا سے بچنے کا؟ اس کی بیوی کو فائدہ ہوا. اگر وہ پڑ جاتا اس برائی میں تو نقصان کس کا ہونا تھا؟ عورت کا ہونا تھا, مرد کا نہیں ہونا. مرد کے مزے چسکے لگ جاتے. اب دیکھو انہوں نے عورت کو آزادی دے دی, ویمن رائٹس. عورت کی آزادی سے عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ جو ٹیکسی ڈرائیور مجھے واقعہ سنا رہے اس کی عیاشی ہو رہی ہے. وہ بھی استعمال کرتا, تھوڑے دنوں میں وہ بھی کیا کر دیتا, چھوڑ دیتا, کوئی پوچھنے والا تھا؟ لیکن اس کو پتا تھا بھائی یہ زنا حرام ہے. اب میرے پاس ایک ہی آپشن ہے, وہ کمارا تھا اس وقت, اس نے کہا میرے پاس ایک ہی آپشن ہے نکاح کا. تو ادھر سواد سے شادی کی, اپنی بیوی کو آسٹریلیا لے کے چلا گیا. بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ جس سے شادی کی ہے نا, جس بیوی سے, اس کے 8 بھائی ہیں یا 8 یا 9 بھائی ہیں, 6-7 بہنیں ہیں, لائف کو گزار رہا ہے اس کے ساتھ. فائدہ مرد کو ہوا, عورت کو ہوا؟ عورت کو ہو گیا. وہ بیوی اس کی نہ جاب کر رہی ہے, گھر میں اولاد ہے ماشاءاللہ, بچے پال رہی ہے, شوہر کی اطاعت کر رہی ہے. اطاعت کا بدلہ یہ مل رہا ہے کہ شوہر اس سے محبت کر رہا ہے, اس سے وفا کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, جو شوہر وفا نہیں کرتے تو وہ خود بے غیرت ہیں, اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے. بعض انٹیاں ایک دم نا کمنٹس لکھی ہوئی ہوتی ہیں, ہمارے میاں تو ایسی نہیں ہیں, ہم تو خدمتیں کر کر کے تھک گئے ان کی. وہ تو تمہارے میاں وہ شریعت پہ نہ چلنے کی وجہ سے کمبخت ہے, اس میں اسلام. میں تو اسلام کو, تمہارے میاں کی تعریفیں تھوڑی کرنی پڑ بیٹھا ہوں, میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں. اب تیرا میاں کیا ہے, تیری بیوی کیا ہے, وہ تو تیرا ہیڈک ہے بھائی. ہم تو اسلام کی خوبی بتا رہے ہیں. اسلام تو عورت کو بھی باؤنڈ کرتا ہے اور مرد کو بھی باؤنڈ کرتا ہے. اس میں فائدہ زیادہ عورت کا ہوتا ہے, مرد کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ دیر پا فائدہ. عورت کا تو کیش فائدہ ہے اس میں, فوراً فائدہ ہے اس میں. تو سوسائٹی میں حال تو دیکھو جا کے کیا ہوا ہے. تو میں بات نہ ادھر ادھر بہت چلی گئی آج, کدھر سے یار اس کو تو میں اب چلی گئی ہے, تو پھر نمٹاتے ہیں اس کو, بھگتے ہیں اسی, کیونکہ ابھی دورہ بھی کر کے آئے ہوں نا, تو پورا ہی نمٹا دوں اس کو میں. بیان جب سننے آیا کریں نا, تو یہ سوچ کے نہیں آیا کریں کہ ایم اے اسلامیات کے پیپر کی تیاری کرنی ہے آپ نے, ٹاپک سے نہیں ہے بھائی. ہم تو اٹرم پٹرم چلا رہے ہیں, جو فائدے کی بات ہے مارکیٹ میں چلی جائے. بے شک ہم موضوع سے ہٹ جائیں تو پھر دوبارہ موضوع لے آئیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے. نصیحت کی بات میں جو مارکیٹ میں آ جائے پارسل کرو, ہمارے پاس پارسل کا خاص انتظام ہے. تو اب وہ جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں, اس سوسائٹی کا ایک دوسرا خطرناک پہلو, انتہائی ڈینجرس, اس سے بھی آگے جا. ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں, اللہ کی پناہ. صحیح ہے نا. ایک اور بڑا خطرناک پہلو ہے, گورے کے مزے 40-45 سال تک ہیں. اس کی مزے عورت کا تو بہت ہی بیڑا غرق, مرد کے پھر بھی بڈھے کے اگر پیسے والا ہے نا, بہت بہت زیادہ پیسہ ہے اس, تو پھر تو وہ 17-17 سال کی لڑکیوں کو لے کے بھی بڈھا گھومتا رہے گا. وہ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار اپنی عمر تو دیکھو, جس کو مفتی صاحب تمہاری بیٹی سمجھ رہے ہیں. 80-85 سال کا بڈھا ہوگا ایک ینگ لڑکی کو لے کے. میں کئی دفعہ اس کنفیوژن میں آیا کہ باپ بیٹی کا ایسا پیار تو ہم نے پاکستان میں بھی نہیں دیکھا یار. کسی نے بتایا بھائی باپ بیٹی نہیں ہے, بیٹیاں باپوں کو ایسا لفٹ نہیں کراتی ہیں, سچی مچی کے باپ کو لفٹ نہیں کراتی ہیں. یہ پیسوں کی لالچ میں چپکی ہوئی ہے اس کے ساتھ. اور یہ ایسا بھی بہت دیکھا ہے, اتنی بڑی عمر کی بڈھی ہوگی اور ینگ 18 سال کا دو دانت کا گھوم رہا ہوگا, بچڑا دو دانت کا. ہم سمجھ رہے ہیں پوتے نواز ہیں بھائی, عورت کے پاس پیسہ ہے تو ایک لونڈا لپاڑا لے کے. مجھے تو بڑا ترس آتا ہے اس لپاڑے پہ یار, کہ یار پیسوں کے لیے اتنا کیوں گر رہا ہے بھائی. تو وہ تنہائی ہے نا, تو وہ پیسہ لے گا اور پتلی گلی سے نکل جائے گا. اس کے بعد اس کو کون محبت دے گا, اس بوڑھی کو؟ کیا وہ 24 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھا رہے گا؟ اور جو پیسوں کی خاطر 24 گھنٹے بیٹھا ہے, آپ کو پتا ہے جہاں پیسہ گیا یہ بھی گیا, اس سے کیا دل لگاؤ گے یار تم؟ اس سے اچھا تو کتا نہیں ہے. اسی وجہ سے کتے پالتے ہیں. کتا کو ان کو پتا ہے یہ پیسہ دیں گے نہیں دیں گے, یہ بھوکا بھی رکھیں گے رہے گا. बाकी रिलेशन का पता है, पैसा है तो रिलेशन है, पैसा नहीं है तो रिलेशन नहीं है। खुदा की कसम आप उनसे करोड़ा गुना अच्छे हो, आपका बूढ़ा बाप गरीब हो जाए फिर भी रखते हो आप उसको। हमारे यहां शोहर अगर गरीब हो जाए औरत फिर भी साथ देती है उसका, मेजॉरिटी तो दे रही होती है साथ। औरत को लकवा हो जाए, फालिज हो जाए, मर्द फिर भी उसका साथ बोलो देता है यार, बीवी है यार, कैसे छोड़ दें उसको। तो आप करोड़ा गुना अच्छे हो भाई, करोड़ा। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, हमारे एक दोस्त, मैं उनकी वो वीडियो नहीं बना सकता था वहां पे ना, उन्होंने फिर जाहिर एक बेचारे का राज फाश होता। कह रहे हम गए किसी के दावत देने के लिए ना, तो वो गोरा था। बहुत लोग इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, सिर्फ जरूरी नहीं कि जो मीडिया पे आके बता रहे वही इस्लाम फैला रहे हैं। आज बाज स्कॉलर ने ऐसा इमेज पेश किया मौलवियों का कि मौलवी तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। भाई हमने इन मुल्कों में सफर करके देखा है, मौलवी छुपा रुस्तम है। मौलवी जो कर रहा है ना वो तुम सोच भी नहीं सकते, वो इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, हर चीज को कैमरे में नहीं लाया जाता। तो हम बाज दफा दो चार वाकयात कैमरे में ले आते हैं उसकी वजह को मोटिवेशन मिले, वरना जो असल जो कुछ हो रहा है, मैं तो नहीं, मैं तो कमजोर आदमी हूं, जो बड़े बड़े उलमा जो कर रहे हैं ना वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो गए एक मौलाना साहब है वहां ऑस्ट्रेलिया में, कहते हैं हम दावत के लिए गए कांग्रेस के घर पे, पता चला था कि जो है ना वो गैर मुस्लिमों को दावत दी नहीं जाती, लेकिन कुछ वहां का निजाम है कि जो जेल से कैदी रिहा होते हैं ना उनको, उनके लिए कुछ लोगों को रखा जाता है, उसमें मजहबी स्कॉलर भी हैं, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। मैं उस गोरे से मिला हूं जाके जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो कह रहे हम गए तो फांसी का फंदा लटका हुआ था, लटकने के लिए तैयारी कर रहा था, अभी लटकने में 2-3 मिनट बाकी थे। तो हमने उसको दरवाजा नॉक किया, उसने खोला तो पता चला कि जी वो डिप्रेशन टेंशन क्या है, फलाने धोखा दिया कि पैसे खत्म हो गए तो रिलेशन खत्म, इसकी तन्हाई ने उसको अजाब में डाल दिया। मां तक नहीं पूछ रही होती यार, एक कुत्ता मैंने उसके साथ देखा, अकेला रह रहा है, 40-42 साल का बंदा होगा, अकेले कुत्ते के साथ। अब मुसलमान तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वहां मस्जिद जाता है, तबलीग में भी वक्त लगा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वो स्ट्रेस डिप्रेशन, 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की उसने, बच गया वो, अल्लाह ने बस बचाना था उसको। तो ये मौलवी साहब ने उसको समझाया जाके ना, मौलवी भी देसी है, तो उन्होंने जाके उसको समझाया, बाहर वो ठीक हो गया, नमाजें पढ़ना शुरू कर दी। अब इस्लाम में कुत्ता पालना जायज नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि इसको अब कहें कि इस्लाम पर अमल करे तो कुत्ता छोड़ दे। उन्होंने कहा भाई हम ये इस मसला इसको नहीं बता सकते क्योंकि अब कुत्ता ही है इसके पास, ठीक है। तो इसलिए हमने हर मसला हर एक को बताने का मजबूरी है, ये मर जाएगा दोबारा जाके लटकेगा। अब या तो अल्लाह से लॉ कह रहे हैं, हम अब हर वक्त तो नहीं अपने साथ लेके घुमा सकते ना इसको, अब इसके बीवी बच्चे होते, औलाद होती, बहुएं होती, दामाद होती, तो लाइफ को एंजॉय करता ही है। कह रहे हम कोशिश कर रहे हैं इसकी कहीं शादी हो जाए तो फिर इसके बच्चे बच्चे होंगे तो शायद कुत्ता छोड़ दे। अभी तो मैंने भी कहा बस कुत्ता ही रहो, कुत्ता भी बहुत खानदानी कुत्ता था, ऐसे कुत्ते होते हैं ना कि बंदा कुत्ता लग रहा होता है उसके सामने, तो ऐसे खूबसूरत खूबसूरत क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ना बड़ी नस्लें निकाली हैं। ओरिजिनल कुत्ते हमारे यहाँ हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने, ये क्रॉस ब्रीडिंग की नतीजा नहीं है, ये सच्ची मुच्ची में ऐसा होता था कुत्ता। अंग्रेजों ने ना क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ना इधर के कुत्ते को उधर के कुत्ते से मिलाया, देखा क्या पैदा हुआ है, फिर उसको उधर से बुरे अजीब अजीब नस्लें निकाल ली कुत्तों की। तो उन्होंने कहा भाई ये कुत्ता इतना वफा, इसके बगैर ये नहीं रह सकता, नाश्ता इसके साथ बैठ के करता है, लंच इसके साथ बैठ के होता है, डिनर इसके साथ बैठ के होता है, जिंदगी में कुत्ता ही रह गया। तो अब उन्होंने कहा कि ना ये कुत्ते के बगैर रहता है ना कुत्ता इसके बगैर रहता है। फिर गोरे ने मुझे बताया, कहता है मैं अगर 2-3 घंटे कुत्ता मुझे ना देखे ना तो कुत्ता भी डिप्रेशन में जाता है, खतरा है कि ये भी लटक के हलाक ना हो जाए, कुत्तों की नेचर भी खराब करती यार। वाकई वो कुत्ता ऐसा लग रहा था, वो बहुत ज्यादा अटैच था। तो मैंने कहा भाई इनको छोड़ दो, ये अभी इसके ये हर चीज हर एक के सामने मजबूरी है ना, ये तो इस्तिरारी कैफियत है। मैंने कहा शायद अल्लाह इसको इंशाल्लाह गुना नहीं देगा, कुत्ता पालने का मजबूरी है, इसको पहले शादी वादी हो, बच्चे बच्चे हों तो फिर कुत्ते की भी शादी करा देंगे हम। सवाल पैदा होता है ये कुत्ते को छोड़ेगा, कुत्ता तो नहीं छोड़ेगा, जब कुत्ते की शादी कराओगे कुत्ते का बाप भी छोड़ेगा इसको, सही है ना, कुत्ते का बाप भी छोड़ेगा। तो कहां से कहां खिचड़ी पक गई आज बयान में, लेके कहां चले थे, निकल किधर गए। तो हम असल जो मौजू लेके चल रहे थे, तो ये जो असल बात में लेके चल रहा था ना कि जो ताकतवर ही को लोग हमेशा काबिले मलामत समझते हैं, तो मैं ये भी कह रहा था कि ख्वातीन बयान सुनना छोड़ रही हैं, बदगुमान हो रही हैं, तो भाई बदगुमान होने की जरूरत नहीं है, ہم وہ فیور دیں گے جو اسلام نے دیا ہے, اور حقیقت میں اس میں آپ کا فائدہ زیادہ ہے. یورپ اور امریکہ نے جو عورت کو حقوق دے دی ہے نا, آزاد کر دیا, اس سے عورت کا بیڑا غرق ہو گیا. تلاش کرتی ہے, ترستی ہے محبت کے لیے, بوائے فرینڈ ملتا ہے صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. جب تک خوبصورتی ہے ٹھیک ہے, جہاں خوبصورتی ختم ہونا شروع ہوئی سوسائٹی سے اس کو نکال کے باہر کیا. ترستی ہے, تین تین دن بعد لاشوں کی بدبو سے پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڈیا مری ہوئی ہے. تم اپنی ماؤں کے بارے میں تصور کر سکتے ہو؟ جاپان میں ایک عورت نے بتایا وہ کہ مجھے بڑا افسوس ہے, ایکچولی مجھے کسی نے بتایا, جو میں نے خود نہیں دیکھا, یہ کوئی وہیں کے مقامی نے پاکستانی تھے, انہوں نے مجھے بتایا, کہ ایک لڑکی میری کلیگ تھی, کہنے لگی ایکچولی مجھے بہت افسوس ہے نا, وہ جیپنی ٹانگ کی پونک کر کے بتا رہی تھی. وہ اس کا میں اردو میں اسی اسٹائل میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ میری جو مدر تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی, تین دن بعد اسمیل سے پتا چلا کہ میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بھائی شاید دوسرے ملک میں رہتی ہوں گی, نہیں وہ پچھلی گلی میں رہتی تھی وہ, تو اس کو تھوڑا سا افسوس ہی ہو رہا تھا کہ کاش میں مل لیتی. یہ وہ ہے تو جو تہجد گزار, جب انگریزوں کی تہجد گزار, انگریز تو نہیں ہوتے جاپان لیکن کفر میں تو برابر ہے نا سارے. تو اگر میرے بھائی ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے, کیا خیال ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہے وہاں آپ کے 20 لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ٹرین ٹائم پہ پہنچ رہی ہے لیکن بھروسہ نہیں ہے کوئی پٹری پہ کھڑا ہوا ہو مرنے کے لیے, اور ٹائم پہ پہنچنے پہ بھی آپ کو سکون نہیں مل رہا ہو. تو اس سے ہماری تھکی ہوئی ٹرینیں کیا ہیں, بہت اچھی ہے. میں نے کہا یار خوشحال خان خٹک کا اپنا مزہ ہے. تو یہ میں کوئی غربت کے فضائل نہیں سنا رہا, اچھا اللہ کرے ہم ترقی کریں گے ویسی ٹرینیں ہو جائیں. میرا ایک جاپان کے بارے میں ایک ترجیح ہے, کسی اور قوم کے بارے میں نہیں, کہ اگر وہ لوگ کلمہ پڑھ لیں نا, اسلام کو فالو کریں, تو خدا کی قسم ہم سے بہت اچھے ہوں گے, وہ بہت ہی اچھے ہوں گے. وہ واقعی اتنی ترقی یافتہ قوم کی ناکامی صرف اسلام اور اللہ کو ڈکشنری سے نکالنے کی وجہ سے ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے اسلام آدھا فالو کیا ہے, آدھا فالو اخلاقیات میں. جیپنیز ہم سے کروڑا گنا اچھے ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ڈسپلن ہے, جو میں نے جیپنیز جب بات کرتے ہیں نا اتنی نرم لہجے میں, ایکچولی ٹھیک کر کے. میرے ساتھ جو ارشاد بھائی نے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ مجھے لے کر گئے نا. اچھا جب میں گیا نا تو ارشاد بھائی مجھے, میں ایئرپورٹ پہ لوگوں کو اکٹھے نہیں ہونے دیتا, میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا 4-6 آدمی میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ اس کی کہ میں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا مجمع آئے استقبال میں, تو میں ان کو کہتا ہوں کسی کو بتانا نہیں کہ میں آ رہا ہوں, تاکہ 2-4 آدمی سے زیادہ نہ ہو. تو میں نے یہاں بھی جب میں آتا ہوں نا تو چپکے سے, اور جاتے ہوئے بھی چپکے سے, تاکہ استقبال نہ ہو لوگوں کا, اس سے کراؤڈ سے مجھے وہ ٹینشن ہوتی ہے. تو میں جب گیا نا, ارشاد بھائی نا ہر ایک سے کیا کی نہیں, وہ جیپنیز سے مل رہے ہیں ٹنگ ٹانگ بڑے آرام سے نا, میں نے کہا یار کیا خوبصورت چنگ پانگ کنگ کنگ. ایک جنرل اسٹور میں ہم گئے خریداری کے لیے, تو ارشاد بھائی کہہ رہے ہیں سو سا. میں نے کہا ارشاد بھائی یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ ایکسکیوز می, سانسوں کا یا سوسا کا, یہ ایکسکیوز می. مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا, تو ایسے نرم لہجے میں نے سوسا. اچھا میں سو انہیں کے گھر میں رہا تھا, الگ کمرہ مجھے دیا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ آپ اصل اسٹائل آیا ہے, وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے. میں نے کہا یہ ہے اصل, اب مزہ آیا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, پشاور میں ہوں. تو وہ میں نے کہا وہاں کیا کرتے, سوسا ادھر آ کے. ہم نے جب ہیروشیما جانا تھا نا, ہیروشیما ہماری فلائٹ تھی صبح 6 بجے کی, تو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے 5 بجے پہنچنا تھا. تو ہمارا پلان تھا 4:15 نکلیں گے, آدھے گھنٹے کا راستہ ہے, احتیاطاً 15 منٹ کا بفر رکھے چلے جاتے ہیں. 4:15 ہم نے پہنچنا ہے. ارشاد بھائی نے مجھے صلاح دیا, مفتی صاحب 4:15 نکلنا ہے آپ نے, کیونکہ فلائٹ ہے, پھر ناشتہ بھی ادھر ہی کرنا ہے, ہم آدھا کپ چائے پی لیں گے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. تو ان کے بچوں نے بھی جانا تھا میرے ساتھ. جب شور کی آواز آئی میں دھام کر کے اٹھ گیا, میں نے کہا یار اتنی کیا ہو رہا ہے. تو اپنے بچوں کو انہوں نے اٹھایا جس اسٹائل سے نا, میں نے کہا یہ الحمدللہ ماحول کیا بنایا ہوا یہاں پہ, ماحول مجھے مزہ آ رہا تھا, میں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, دیسی ماحول. اچھا ہمارے ساتھ جو آسٹریلیا میں سلیم بھائی تھے نا, جن کی انویٹیشن پہ آسٹریلیا گیا ہوں, وہ بھی مجھے جاپان لینے آئے ہوئے تھے. اچھا اب کیا ہوا کہ ہم 10 دن جاپان میں رہے, سو سا چین پا یہ سن رہے ہیں, بہت نرم لہجہ نا. میں کہہ رہا تھا یار یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وغضض من صوتک, اپنی آوازوں کو پس کرو نرم کرو, یہ تو آیتوں پر تو یہ پورے پر عمل کر رہے ہیں. حقیقت ہے اخلاق بھی اور ایسے تھینک یو بات بات, بہت نرم لوگ ہیں جاپانی. یہ جاپانی عام گوروں کی طرح نہیں ہے, یہ گورو ہو رہے بہت ہی الگ قوم ہے یہ, یعنی بہت اچھی قوم ہے دوسروں کی نسبت. لیکن ایک مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اچھی ہوگی بھی کیا ہو رہی ہے, یہ خدا کی گائیڈنس نہیں ہے نا, انسانوں کے بنائی ہوئی گائیڈنس ہے, اللہ کو نہیں فالو کر رہے تو اچھے ہو کے بھی برباد ہو رہے ہیں. تو میں کہتا تھا واقعی ان میں کلمے کی کمی ہے, اگر یہ کلمہ یہ کلمہ پڑھ لے خدا کی قسم ہم سے 20 گنا آگے نکل جائیں یہ, اور ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں گے, ہم دیسیوں کو دیکھ کے نہیں ہوں گے لوگ, کیونکہ ہماری حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, کیونکہ اسلام کو پورا فالو نہیں کر رہے ہم لوگ. تو وہ جو آسٹریلیا میں نا سلیم بھائی مجھے لینے کے آئے تھے, تو وہی 10 دن نا, اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہی چل رہا ہے نا. پھر ہم جاپان سے گئے چائنا, چائنا بھی اسٹے کیا ہم نے تھوڑا سا, تو وہاں بھی چاں پوں کی پوں یہی چل رہا ہے نا. اب جب ہم آسٹریلیا اترے نا, جیسے اترے تو انگلش اور پشتو, وہ جو پٹھان دوست لینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ پشتو بول رہے تھے اور وہ جو کچھ انگلش, تو وہ سلیم بھائی نے ایک دم بولا شکر ہے کی پاں سے ہماری جان چھوٹی یار. مجھے اس کی بات پر ایک دم ایسی برجستہ ہنسی آئی ہے, اس نے کہا شکر ہے یہ کیوں پاں ماں سے ہماری, تو مجھے اس کے اسٹائل میں بہت ہنسی آئی. تو ان کے گھر میں بھی یہی سلیم بھائی ہے نا, اب مجھے انہوں نے ایک الگ کمرہ دیا, واش روم اور سب میرا سیپریٹ روم. وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں نا, حالانکہ وہاں ڈانٹنا پہ پابندی ہے, ہم ڈانٹتے ہیں تاکہ ان کا امیون سسٹم کیا رہے. تو میں نے کہا یار یہ ڈفرینٹ ماحول, انہوں نے اپنے گھر کا ماحول الحمدللہ پاکستان کے حساب سے رکھا ہوا ہے, باہر جو بھی ہو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. جلدی سے بات کو سمیٹ کے بس میں ختم کرتا ہوں. میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا, دو ٹاپک آج میں نے چھیڑے تھے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ طاقتور کو لوگ سپورٹ, کمزور کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. ہمیشہ سپورٹ کس کو کرو, جو حق پر ہو, چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ طاقتور ہو. اسی میں خواتین کے رائٹس کی بات بھی آ گئی کہ ہمیشہ لوگ عورت کو کے فیور میں جو بات کرے گا اس کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی, یہ دیکھو کہ وہ جائز حقوق کی بات کر رہا ہے یا ناجائز حقوق کی. عورت کو ایسے حقوق دے دینا جس سے فیوچر میں عورت ہی کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب میں 2-3 شادیوں کی جو بات کرتا ہوں عورتوں کو غصہ آتا ہے, بھئی عورت کے فیور میں کر رہا ہوں, کیونکہ ایک عورت نہیں ہے, اور بھی 20 عورتیں پڑی ہوئی ہیں, ان کا کیا ہوگا. تو اسی طرح میں جو عدالتی خلا کے خلاف بات کرتا ہوں کہ عورت کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی ریزن کے بس شوہر سے طلاق لے لے, یہ عورت کے فیور میں ہے. وجہ اس کی یہ کہ ایک عورت کو تو آپ فیور دے رہے ہو, لیکن جب یہ سوسائٹی میں جائے گا تو مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, مر بولیں گے یار اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, کبھی بھی طلاق لے کے چلی جائے تو نہ وہ پراپرٹی دے گا, وہ گرل فرینڈ کی طرح اس سے ڈیل کرے گا. تو اسی ان فیوچر یہ سب چیزیں عورتوں کا بیڑا غرق کریں گی. تو اس لیے خواتین ٹینشن نہ لیا کریں کہ یہ عورتوں کے خلاف ہے. میں کیسے خلاف ہو سکتا ہوں بھائی, میں تو ہو ہی نہیں سکتا, باقی ڈیٹیل آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تو آخری بات بس بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. تو میں نے جو سورت شروع کی تھی وہ سورت اسی پہ شروع کی تھی کہ اللہ نے بتایا کہ قیامت قائم ہوگی. تو سورہ واقعہ کی میں وہ آیت بتانا چاہ رہا تھا کہ جس پہ مجھے بہت حیران, یعنی بہت ہی اثر انگیز آیت ہے وہ, کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم دنیا داری میں لگ گئے, تم نے دولت کو عزت کو شہرت کو ان سب چیزوں کو اصل سمجھنا تم نے شروع کر دیا, تو جب قیامت قائم ہوگی تو بولے گا یار یہاں تو کہانی کچھ اور نکلی ہے. تو اللہ سورہ واقعہ میں کہتے ہیں, ہم اس سے کہیں گے نحنو خلقناکم فلولا تصدقون. جب اللہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے نا تو وہ چیخے گا, وہ کہے گا اللہ ظالم ہے. اللہ کہیں گے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا, تم نے کیوں نہیں مانا کہ میں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں, تم کیوں کہتے رہے کہ مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, یہ تمہارے دماغ میں آیا کہاں سے, خود سے تھوڑی پیدا ہوئے تھے, ہم نے بنایا تھا. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون, مانا کیوں نہیں کہ جب میرے پیغمبر بتا کے گئے, موسیٰ کلیم اللہ نے, ابراہیم خلیل اللہ نے, آدم, نوح, عیسیٰ, جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے سب نے, اور تمام آسمانی کتابیں تمہیں بار بار بتاتی رہیں مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے, دوبارہ زندہ ہو گئے, تمہیں حساب و کتاب دینا ہے, تو مانا کیوں نہیں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں تمہیں. تم یہی کہتے رہے ابے بھائی کہاں سے زندگی, مر کے کیڑے کھا کے ختم, تو کیسے. اللہ کہتے ہیں نحنو خلقناکم, ہم نے بنایا تھا, فلولا تصدقون, مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں. اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے آخرت کا انکار, یہ کافر یہ جرت کر سکتا ہے جو جہنم پہ جانے پر جری ہو, ورنہ کوئی بھی کامن سینس والا آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا. ابھی میری نا آسٹریلیا میں ایک جینیٹک سائنس کے ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی, میں نے 4-4 گھنٹے کے لیکچر لیے ان سے, کہ انسان کے جو سیل ہوتا ہے نا وہ کیسے بنتا ہے, کیا اس میں کروموسوم کیا ہوتا ہے, اتنا پیچیدہ نظام ہے, اتنا پیچیدہ نظام ہے. آپ کا جو ڈی این اے ہے کیسے اللہ نے اس میں کیلکولیشن ڈالی ہوئی ہے. 3 ارب بیس پیئر ہوتے ہیں جن سے مل کے ڈی این اے بنتا ہے, 3 ارب, اور ان کیمیکل کو نا نام دیا ہوا ڈاکٹروں نے, اے کے ساتھ ٹی آئے گا, اور میں سائنسدان تو نہیں کہ میں پورا آپ کو ایکسپلین کروں. 3 ارب پیئر ہوتے ہیں, 3 ارب ایک سیل میں, ان 3 ارب پیئر میں ایک بھی آگے پیچھے ہو جائے نا, اے کے ساتھ ٹی کے بجائے سی آ جائے, یعنی یہ جو اے کیمیکل ہے اس کے ساتھ ٹی کے بجائے سی آ گیا, آپ کا ایک آرگن فارغ ہونے, اور ہر آرگن کے نا اس میں ہر گردے کے الگ کمبینیشن ہے, آنکھ کا الگ کمبینیشن, جب یہ ماں کے رحم میں جاتا ہے نا تو اس کیمیکل کو پتا ہے کہ میں نے گردہ بننا ہے, اس کیمیکل کو پتا ہے میں نے آنکھ بننا ہے, اس کیمیکل کو جو کمبینیشن ہے اس کو پتا ہے میں نے ناک بننا ہے, اس کیمیکل کے کمبینیشن کو پتا ہے میں نے کان بننا ہے, اس کیمیکل کے کمبینیشن اتنا سا ہوتا ہے وہ, اتنا سا اتنا چھوٹا کہ مرد کا جو اسپرم ہے اس کے ایک قطرے میں کروڑوں سیل ہوتے ہیں, اور ایک سیل کے اندر 23 کروموسوم ہوتے ہیں, کروڑوں سیل میں سے جو ہے نا ایک سیل ہے جو انسان بناتا ہے, اور اس ایک سیل کے اندر جو اتنا سا ڈی این اے ہے نا, اس ڈی این اے میں پتا ہوتا ہے کہ کس کیمیکل سے آنکھ بنے گی, کس کیمیکل کے فلاں کمبینیشن سے ناک بنے گی, کس کیمیکل کے فلاں کمبینیشن سے دماغ بنے گا. اتنا ذرہ جس کو خوردبین سے دیکھنا بہت مشکل ہے, اس میں پہلے سے پوری پلاننگ ہو چکی ہے کہ یہ جب ماں کے رحم میں جائے گا اس کو خون ملے گا, اس کو انرجی ملے گی, اس کو پاور ملے گی, تو کس سے کان بنے گا, کس سے آنکھ بنے گا, کس سے ناک, کس سے دماغ. یار ایسی خوبصورت انسٹالیشن, کیا دماغ, میں نے ڈاکٹر سے نا میں ایک دم ہل گیا نا جب یہ, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے, اتنا بہترین 3 ارب, 3 ارب کوئی کم ہوتے ہیں کیا, 3 ارب کیمیکل کو اس ترتیب سے قدرت نے اس ایک اسپرم میں ایک سیل میں جوڑ دیا ہے کہ ذرا سی ترتیب آگے پیچھے انسان لنگڑا لوڑا ہو گیا. 3 ارب کا ایک جو ہے نا وہ جوڑے بنتے ہیں, تو کیا یہ دھماکے کا نتیجہ ہے اتنی بہترین؟ ڈاکٹر نے بولا کہ خدا کی قسم یہ دھماکے کا نتیجہ نہیں ہو سکتے, وہ بہت ہی بڑا بیوقوف ہے جو کہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا کائنات بن کے یہ سب کچھ بن کے وجود میں آ گیا. دھماکہ ہوا ہوگا ہم نہیں انکار کرتے بھائی, یہ خود بخود دھماکہ نہیں, اتنی خوبصورت اس کی ترتیب ہے. بچے معذور کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایک کیمیکل آگے پیچھے ہوتا ہے 30 ارب میں سے, 30 ارب پیر جو ہوتے ہیں نا ان میں ایک پیر آگے پیچھے, 30 ارب کم ہوتے ہیں اتنی سی جگہ پہ 30 ارب کو ایسے ترتیب سے جا کے, یہ انسان کروڑوں سال میں بھی نہیں کر سکتا اتنی ترتیب سے جا کے نا, اور ایک ایک کیمیکل یوں, یہ والے کیمیکل کے ساتھ یہ والا, یہ والے کے ساتھ یہ والا, یہ والے کے ساتھ یہ والا, یہ والے کے 3 ارب پیر بنا کے جتھا لگا کے ایک اسپرم میں گھسیڑ دے, اور اب اس کو بس صرف ماں کے رحم میں جانا ہے, اور وہ خود جو آنکھ کے لیے تھا اس سے آنکھ بن رہی ہے, جو دماغ کے لیے تھا اس سے دماغ بن رہا ہے, جو کان کے لیے تھا وہ ساری چیزیں بن بھی رہی ہیں, اور اس کیمیکل میں ڈی این اے یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھ بن کے کدھر جائے گی, ناک بن کے کدھر جائے گی, کان بن کے, سب چیزیں بن بھی رہی ہیں, اور بڑی ترتیب سے بغیر کسی ڈینٹنگ پینٹنگ, کوئی مزدور مستری نہیں ہے جو اندر گھس کے آنکھ ادھر ٹھوک رہا ہے ناک ادھر ٹھوک رہا ہے, نہ سارا میسج اسے ایک اسپرم کے اندر, ایک سیل کے اندر موجود ہے. خدا کی قسم یہ اللہ تو غصہ آئے گا پھر, اللہ کو, اللہ کہے گا نحنو خلقناکم, یہ ڈارون نے نہیں بنایا تھا بھائی, بکواس کر کے چلا گیا ہے وہ کہ آٹومیٹیکلی ہم نے پیدا کیا تھا, تو جب ہمارے میسنجرز نے آ کے بتایا کہ دوبارہ پیدا کروں گا, تمہیں تعجب کیوں ہو رہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس تعجب کی سزا ملے گی کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے انکار کیسے کیا تم نے. اس لیے بھائی آخرت پہ یقین رکھو, اور حساب و کتاب دینا ہے, اور ایسا دینا ہے خاندانی, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اللہ کہتے ہیں ایک تیری زندگی کا پہلو بھی نہیں چھوڑوں گا میں. تو اگر کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے منا لو, جہاں اعمال میں گناہ لکھا جائے گا اللہ کی رحمت یہ کہ وہاں توبہ بھی لکھی جائے گی, توبہ جرمانہ ہے, کفارہ ہے, گڑ گڑا کے توبہ کرو اللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اس لیے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے, اور ہمیں اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. ارے آپ مل کے جانا, اس دن بھی بھول گیا تھا یار, بیان جو ہے نا مغرب کے بعد ہوتا ہے, مغرب کے بعد تو ہو گیا ہے, ابھی تو گریوی چل رہی ہے. آپ کو کہاں دیکھا ہے میں نے یار؟ اچھا अच्छा 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 आपकी शायद अहलिया भी जिम चलाती हैं, वाइफ भी? अच्छा ठीक। कब आप आए थे? अच्छा 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 चलो सही हो भाई। सवाल पूछा है, मैं अपनी बीवी को विरासत का मसला समझा रहा था। ये सवाल से पहले एक वजाहत कर दूं, मैंने अपने बयानात में ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में ये कहा कि ये भंगियों चमारों जैसा रिश्ता है। अच्छा, कई दफा मिसालों में भंगी चमार मुझे इंडियन ने मिटाया कि भाई हमारे यहाँ ये कौमें हैं, चमार भी और वो गालिबन भंगी भी, तो मुझे नहीं पता था भाई इस बात का, तो इसलिए मैं माजरत भी करता हूँ इंडिया वालों से जिनके यहाँ भी कौमें हैं जिनको बुरा लगा, और आइंदा इंशाल्लाह एहतियात भी करूंगा। ये मिसाल में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, तो ये भी जो है ना माजरत नामे वाला क्लिप चला दें तो अच्छा है, तो मुझे तो नहीं पता था। तो यही हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कहेंगे गधे घोड़ों वाली जिंदगी, गधे घोड़े जानवरों, तो हकीकत भी यही है कि गधे घोड़े ही हैं, गधे घोड़े की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो भी ऐसे ही होता है, ब्रेकअप दो मिनट में ब्रेकअप हो गया उनका। कहते हैं भाई मैं अपनी बीवी को विरासत का मसला समझा रहा था, बड़ा अजीम इंसान है, अपनी बीवी को समझा रहा था। प्रॉपर्टी नाम करने से कुछ नहीं होता, कब्जा देना जरूरी है। मुझे बोल रही थी कि इस टॉपिक पर बात मत करो। मैंने उसको बोला कि मैं आपको शरीयत का मसला समझा रहा हूं। इसने मुझे गुस्से में बोला भाड़ में जाए सब, बस इतना बोला, आगे नहीं बोला। भाड़ में जाए शर, अच्छा शरीयत बोलने वाली थी लेकिन शर बोल दिया, बस इतना बोला आगे नहीं बोला। तो ये बोलने से कुफर तो नहीं होगा? इसके बाद मैंने, इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो गया? खैर इन्होंने नहीं लिखा, ये मेरे मुंह से निकल गए। इसके बाद मैंने फिजिकल रिलेशन भी किया, तजदीद ईमान और यानी प्रोग्राम फिर भी जारी रहा इनका, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह के बगैर। तजदीद ईमान की जरूरत थी या नहीं थी? कर लें तो क्या जा रहा है तजदीद ईमान तजदीद निकाह में? औरत तोबा कर ले, मैं अल्लाह से माफी मांगती हूँ, अल्लाह मैंने गलत अल्फाज कहे, अगर से पूरा जुमला नहीं कहा लेकिन तोबा करने में क्या जा रहा है भाई? बुरी बात तो है ना ऐसे बोलना, तो तोबा भी कर ले और एहतियातन निकाह में तजदीद कर ले, क्या जा रहा है? कोई मुश्किल काम थोड़ी है। नहीं नहीं निकाह तो नहीं टूटा लेकिन एहतियातन कर ले में क्या जा रहा है? तो वजह उसकी है कि पूरा जुमला नहीं बोला ना उसने, लेकिन बाहर भी खतरनाक बात है ना, शरीयत के साथ आधा भी जुमला क्यों बोल दिया आपने? तो एहतियातन तजदीद कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है। शोहर अपनी बीवी को कह दे कि तुम मुझे इजाजत दे दो कि मैं तुम्हारा अपने आप से निकाह इतने मेहर में करा दूं। बीवी इजाजत दे दे अपने शोहर को, फिर शोहर दो बंदों के सामने जाके कह दे भाई तुम लोग गवाह रहो इतने मेहर में मैंने अपनी साबिका बीवी से दोबारा निकाह कर लिया, बस इतना हो जाएगा, खुद बखुद निकाह, समझते हो? साबिका बीवी से जो दोबारा मैंने निकाह कर लिए, तो लेकिन ये ऐसे अल्फाज। और दूसरी बात ये कि जब कोई गुस्से में हो ना और इस तरह फिर शरीयत को ला ला के मौका भी होता है ना, जब वो बात सुनना नहीं चाह रही तो आप क्यों उसको शरीयत के मसले समझा रहे हो बिठा के? गुस्से में इंसान उठपटांग बातें करता है, तो जब देखोगे उसका मूड नहीं है सुनने का तो नहीं समझाओ, क्या ख्याल है? जरूरी है कि वो गुस्से उसको, जब वो गुस्से में बैठी हुई है वो बात होनी चाहिए, आप उसको पूरी शरीयत के पूरे मसाइल उसको बहती जेवर लेके बैठ जाओ ए टू जेड मसाइल सिखाने के लिए, तो औरत ने भी गलत किया और शोहर ने भी गलत किया कि ऐसे मसला जो इल्म सीखना चाह रहा हो उसको सिखाया जाएगा, जो नहीं चाहता तो उसको ठोकना ये ठीक नहीं है। मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि आप जिनको मानते हो यानी जिनको, मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैंने आपके बयान में सुना था कि जिन को लिफ्ट नहीं कराया करो, फिर मुझे थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि जिन का जिक्र तो कुरान में भी है, फिर मैंने अपने आप को बोला, ये भी एक किस्म की उर्दू है, फिर मैंने लिखा हुआ मैंने, फिर मैंने अपने आप को बोला कि मैं जिन को मानता हूं, ये अल्फाज से कुफर तो नहीं हुआ, ये कोई वहमी हो गया मेरे भाई? अबे तू जिन को मानता है ना, ये तो खुद इकरार कर रहा है, तो मानते हैं उसका मतलब जिन्नात का वजूद है, ये एक यकीनी चीज है, बाकी जिन्नात को लिफ्ट ना कराएं तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं देंगे। जिन्नात हमेशा उन लोगों पे आते हैं जो ईसाइयों में, उन पे आते हैं जो पादरियों के पास जाते हैं, मुसलमानों में उन पे आते हैं जो आमिलों और इन लोगों के पास जाते हैं, اور اللہ بھلا کرے آپ کا جاپنیز پہ بھی جنات آتے ہیں، ان کے سائنسدانوں پہ نہیں آتے، سیکولر لوگوں پہ نہیں، جو مذہب کو مانتے ہیں اور اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جن چڑیل بھوت ہول سیل کے حساب سے آ رہے ہوتے ہیں، پھر اتروانے بھی انہی کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی ہندوؤں میں ان پہ آتے ہیں جو مندر جاتے ہیں پنڈتوں کے پاس، ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بھوت چڑیل. جن کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، جن اس کو کچھ بھی نہیں چھیڑتا ہی نہیں ہے، کہ جن کو اللہ نے انسان پہ ایسا تسلط نہیں دیا ہے کہ جیسا لوگوں نے سمجھ بیٹھ، لفٹ ہی نہیں کراؤ کوئی بھی نہیں آئے گا. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے نا بار بار رات میں شیطان آتا ہے، جن آتا ہے، اور مجھے ایسے میرے پتر بڑھ رہا ہوتا ہے کھانے کے لیے، غریب آتا ہے، خوف سے میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو مجھے کوئی عمل بتا دیں. میں نے کہا عمل یہ کہ آپ اس جذبے کے ساتھ سوئیں کہ اب یہ شیطان آیا نا تو ڈرنے کے بجائے ایک لگا دوں گا کھینچ کے میں آگے بڑھ کے. یہ عمل بتا رہا ہوں، کوئی وظیفہ نہیں بتایا میں نے ان کو، یہ کریں وہ کریں، وہ اور زیادہ مصیبت میں پھنس جاتے. تو میں نے کہا اب جن آیا نا، شیطان رات میں آیا اور چڑیل والی شکل میں، پیچھے بھاگنے کے بجائے اس طرف بڑھنا ہے، بولا تیرے سے بھی بڑا باپ بیٹھا ہوں میں یہاں پہ، لگاؤ کھینچ کے. تو اس نے بتایا آیا ہی نہیں. اب اس کے بعد سے ان کو خواب اٹھ پٹانگ آنا ہی بند ہو گئے. تو کوئی بھی چڑیل بھوت نظر آئے گا نا، رکھ کے ایک چپڑ لگا دیا کرو. میں کئی واقعہ کئی بار بیان کر چکا ہوں، پرانا ہو گیا، دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، دوست تو نہیں، دوست نے مجھے یہ واقعہ سنایا، ان کے دوست تھے، کہ ایک بندہ تھا، اس کو گاؤں دیہات کا واقعہ یہ. وہ کہتا تھا جن ون کچھ نہیں، جن ون کچھ نہیں، تم لوگ ڈرتے ہو. لوگوں نے کہا بھائی تو زیادہ نہیں بولا کر، کسی دن جن آ جائے گا. اس نے کہا اچھا جن ون کچھ نہیں، جن ایسے ہی نا. تو ایک دن رات کو اٹھا تو واش روم گیا، گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا دور تھوڑا سا، تو اندھیرا تھا. جب گیا ہے تو اچھا، اس کی عادت تھی رات میں بھی لوگ اسلحہ رکھتے ہیں، تو چاقو رکھتا تھا اپنے پاس. تو جب واش روم گیا ہے نا تو دیکھا کہ ٹانگے نظر آئی نا اس کو، ٹانگے جب اوپر دیکھی تو ٹانگے جا رہی ہیں طاقت دینے کا. وہ ڈر گیا، اس نے بولا بیٹا میں تو بار بار جن کے خلاف بولتا تھا، آج جن، کیونکہ اتنی لمبی ٹانگے کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. تو اب یہ اس کی کانپیں ٹانگنے لگی، اس کو آیا بڑا، لیکن یہ کانفیڈنٹلی اس نے کام کیا کہ یار اب پنگا لیا ہے، اب بہادری دکھاؤ نا یہاں پہ بھی. تو اس نے کیا کیا، چاقو نکالا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے نا بھاگنے کے بجائے، اگر بھاگ جاتا نا ٹانگیں اس کے پیچھے بھاگتی. بھاگ جاتا نا ٹانگوں نے اس کے پیچھے بھاگنا تھا. تو کہتا نعرہ تکبیر کہہ کے میں نے چاقو نکال کے اس کو یہ کر کے گھوپا، زور سے گھوپ دیا نا، دیکھا اب جو ہوگا یار یا پار. کچھ بھی نہیں ہوا. تو ادھر میں دیکھا شلوار تھی وہ لٹکی ہوئی، اس میں اس کا چاقو گھسا ہوا ہے. جو آدمی کو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا تو وہ خیالی پلاؤ بن کے، وہ خیال بن کے سامنے آ جاتا ہے. تو چونکہ سارا دن جن 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 اور لوگ ڈراتے بھی رہتے تو ڈر گیا یہ، تو وہی چیز آ گئی. سمجھتے ہو؟ تو جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا، عامل ان کو مختلف چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں، اصل میں یہ مسمیرزم ہے، یہ دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. جو مضبوط اعصاب کے لوگ ہوتے ہیں، الو نہیں بنتے، ان کے دماغ کو یہ کیپچر نہیں کرتے. تو عامل دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو، یہ سوئیاں دیکھو، یہ ڈرامہ دیکھو، یہ فلانا دیکھو، تو ہوتا نہیں ہے. آپ کے دماغ کو کھوپڑی خراب ہوئی بھی ہوتی ہے، ان کی اپنی کھوپڑی بھی خراب ہوتی ہے، آپ کی بھی کھوپڑی خراب کر رہے ہوتے. اچھا بھائی، مفتی صاحب اس وقت اسی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا تیزی سے بڑھنا ہے، اور وسائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں، اور آپ اس وقت درجنوں بچوں کی پیداوار کی ترغیب. یہ آج کسی نے میرے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے ولاگ میں نا، جاپان کے ولاگ میں یہی کمنٹس کیے ہوئے تھے کسی نے. میں نے کہہ رہا تھا نا، ہاں سوری، آسٹریلیا کا میرا بیان گیا ہے نا جمعے کا، تو اس میں نے لوگوں کو کہا بھائی نسل بڑھاؤ، تو کسی نے کہا اس مولوی کے پاس ذرا بھی ریسرچ نہیں ہے، اس کو دنیا کا ذرا بھی پتا نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا بن گیا ہے، اور یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. تو اس کا جواب یہ کہ جس نے یہ کمنٹس کیے ہیں اس کو اپنی دنیا کا ککھ بھی پتا نہیں ہے. وہ میڈیا سے متاثر ہے، یہاں کے ٹی وی چینل دیکھ رہا ہے بس. دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی بڑھنا نہیں، آبادی گھٹنا بڑا ہوا ہے، بنا ہوا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ بچوں کی شرح پیدائش خطرناک حد تک گر چکی ہے. کسی بھی قوم کو، کسی بھی سوسائٹی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے نہیں، خاص حد تک اس کی گروتھ ضروری ہے، ورنہ اگر وہ خاص اسپیڈ میں نہیں بڑھیں گے نا تو بوڑھوں کا ریشو زیادہ ہوگا، جوانوں کا کم ہوگا، اور بھی بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں. میں تو ایک موٹا موٹا سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں، اور یہ پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تبھی امریکہ میں فیملی پلاننگ پر عمل بولو نہیں ہوتا. امریکہ میں نہیں ہے وہ, کہتے ہیں جتنے مرضی پیدا کرو. جرمنی میں نہیں ہے, ناروے میں بھی تو 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں بچہ پیدا کرنے پر. ابھی جب میں ناروے, میرا سفر تھا لاسٹ ایئر, تو وہاں چند دن پہلے وہاں کی وزیر اعظم تھی, اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ خواتین کو ترغیب دی خدا کے لیے نسل بڑھاؤ. تو عورتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ یہ کون ہوتی ہمارے پرسنل معاملات میں دخل اندازی دینے والی. تو جاپان کا تو انتہائی خطر, جاپان کی آبادی 2 کروڑ گھٹ چکی ہے چند سالوں میں. 1980 تک جاپان میں ایک ایک عورت کے 8-8, 9-9 بچے ہوتے تھے 1980 میں. تبھی جو وہاں کی دادیاں نانیاں ہیں نا, جو پرانے لوگ باقی رہ گئے ہیں وہ ان کے ہیں. لیکن اب گروتھ, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچہ ہی نہ پیدا کرو, انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا کوانٹیٹی کو فوکس, کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹیٹی کو فوکس نہ کرو. میرے بھی کسی بیان پہ نا کسی نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب آپ لوگ اولاد کی کوانٹیٹی کو فوکس کر رہے ہیں, بچے پیدا بچے, اصل میں کوالٹی کو فوکس کریں, دو ہوں تمیز کے ہوں. یہ آج کل ایک لبرل لوگوں کے یہاں بڑا نعرہ چل رہا ہے. انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ 10 ہوں گے تو بدتمیز ہوں گے, حالانکہ یہ نعرہ ہی غلط ہے, یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ 2 بچوں کی تربیت آسان ہے, زیادہ کی تربیت مشکل ہے. یہ بات غلط ہے, کیونکہ جو بہن بھائی ہیں نا وہ ایک دوسرے کی بہت تربیت کر رہے ہوتے ہیں, صرف ماں باپ تھوڑی تربیت کرتے ہیں. اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں, میں اس ٹاپک کو مزید دوبارہ نہیں چھیڑوں گا. یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ ہی فلسفہ ہی غلط ہے. نہ عورت کی صحت اس سے اچھی ہوتی ہے بچے روکنے سے, الٹا ہوتا ہے. بچے روکنے سے صحت کیا ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, بڑا غرق ہوتا ہے, موٹاپا آتا ہے, فیٹ پیدا ہو جاتا ہے, اور پتہ نہیں 20 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بریسٹ کینسر کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور بھی بہت ساری وجوہات سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو 20 قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, اخلاقی بھی اور صحت کے حوالے سے بھی. پھر فیملی سسٹم میں جو میاں بیوی کا ریلیشن بھی کمزور ہوتا ہے, اتنے مسائل ہیں. ابھی تو میں جاپان سے ہو کر آیا ہوں, اب تو اتنا کانفیڈنٹلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر کسی قوم کو سزا دینی ہے نا کہ عنوان لگاؤ نعمت کا اور طبیعت سے سزا دینی ہو تو فیملی پلاننگ کی مہم چلا دو اس قوم میں, وہ قوم اپنے ہی ہاتھوں مر کے ختم ہو جائے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جیپنیز 6 سال نا اپنے بچے پہ محنت کرتے ہیں اسکولوں میں, صرف تمیز سکھاتے ہیں ان کو 6 سال, ایٹیٹیوڈ ایجوکیشن کو زیادہ فوکس نہیں کرتے. انہوں نے اپنی سوسائٹی کو اسٹیبل کیا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے سوں ساں والی, جو ابھی میں نے بیان میں کہا ساں سوں ہے یا سوں ساں میں بھول گیا, ایسا نہ کوئی بولے کہ وہ ساں سوں تھا آپ نے سوں ساں کیوں بنا دیا, تو دونوں تقریباً ایسا نہ الٹا ہو رہا ہو نا, سوں ساں ایکسکیوز می کو بول رہے ہو, ساں سوں ایکسکیوز می کا الٹا ہو رہا ہو, وہ پھر خطرناک ہو جائے گا. بہرحال تو انہوں نے ڈسپلن سکھایا. جب ایٹم بم گرا تھا نا جاپان میں, تو انہوں نے یو ٹرن لیا کہ اب لڑنا بھڑنا نہیں ہے, بدماشی نہیں ہے, اب ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارنا, اپنی قوم کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے. ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی اور وہ ہوگا, اور وہ اسکولوں پہ محنت, لائن قطار, کوئی ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا, پیسوں کے لین دین میں ایک نمبر ہی. اب 6-6 سال بچوں کو اسکول میں انہوں نے سکھایا, بہت اچھا چل رہا تھا, ایک غلطی ہو گئی ان سے کہ کوانٹیٹی کو فوکس کرو, کوالٹی کو فوکس. سمجھ میں آ رہی ہو؟ حالانکہ اگر ایک فریم ورک بنا دیا جائے نا, تو بچے 1 کروڑ ہوں یا 1 ارب ہوں, ان کی تربیت برابر ہوتی ہے. دیکھو جاپان کی آبادی تقریباً 14 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی, تو آپ کیا سمجھتے ہو 14 کروڑ کو سنبھالنا کیا آسان کام ہے؟ وہ بھی تو ٹھیک ٹھاک مشکل ہے نا, یا 14 کروڑ بچوں کی تربیت آسان ہے کیا؟ لیکن جب ایک سسٹم بنا دیا جائے, تو اس سسٹم سے 14 کروڑ گزر کے نکلیں یا 28 کروڑ یا 1 ارب نکلیں, وہ سب ایک ہی جیسے ہوں گے. اور اگر ایک سسٹم نہیں ہے تو 14 کروڑ کے 1 لاکھ بھی ہوں گے, وہ بھی چور ڈاکو بنیں گے. تو جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہی نہیں ہے ان کے 2 بچے بھی چور ڈاکو بنتے ہیں. جن گھروں میں تربیت کا سسٹم ہے بھائی 18-20 بھی کچھ نہیں, وہ ایک سسٹم کے تحت گزر رہے ہیں نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ چائنا کی آبادی کوئی کم ہے کیا؟ 1 ارب آبادی ہے, ایک سسٹمیٹک لائف ہے ان کی. جاپان کی آبادی 14 کروڑ بھی کوئی کم تھوڑی ہے, ایک لائف ہے ان کی. تو اسکول زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ڈبل ہو جائیں گے اسکول. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب ڈبل ہوں گے تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ تو بھائی جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو جوان جو کما کے دے رہے ہیں اسٹیٹ کو, وہ جوانوں کی تعداد بھی آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی؟ ڈبل ہو جائے گی. تو ایک سسٹم ہے قدرت کا, ایسا نہیں ہے کہ بچے بڑھ رہے ہیں تو وسائل گھٹ رہے ہیں. وسائل تو انسان پیدا کر کے دیتے ہیں, مسائل تو انسان پیدا کرتے ہیں نا. تو انسان خود بخود زیادہ تعداد, اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, اس نظام میں ٹانگ اڑائیں گے تو بیڑا غرق ہوگا. تو جاپنی کیونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں ہے, تو جب انسانی عقل خدائی تعلیمات کے تابع ہو کے چلتی ہے تو بہت خاندانی ہوتی ہے وہ. جب اللہ سے آگے نکلو گے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب خود بھگتو. تو جاپان نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کیے. خدائی تعلیمات کی خلاف ورزی کہاں ہوئی کہ بچے دو ہی اچھے, جو اللہ کی تعلیمات نہیں ہے, جو گاڈ کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے میاں بیوی کو بنایا اس لیے کہ نسل بڑھائے یہ, اور انسان تو مقصود کائنات ہے. ہر جانور کی نسل روکی جا سکتی ہے, انسانوں کی نسل تو مقصود کائنات کو روک رہے ہو آپ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کی شادی ہے, ولیمہ ہے, سارا کراؤڈ آ رہا ہے, دولہا دلہن کو روک رہے ہو آپ آنے سے, جن کے لیے یہ ہال سجایا گیا کہ بھئی چونکہ افراد زیادہ ہو گئے ہیں دولہا نہیں آئے گا, دولہا باہر کھانا کھائے گا, اتنا کھانا نہیں ہمارا. دولہا کہے گا میں میرے لیے تو سجایا گیا سب کچھ, دلہن کہے گی میرے لیے تو بنایا گیا. تو اس پوری کائنات کو بنایا گیا انسان کے لیے, اس کو روک رہے ہو آنے سے, اور بکروں کی تعداد بڑھا رہے ہو, مرغیوں کی انڈے بڑھا رہے ہو. مرغیوں جو بےچاری مرغی جو 6 مہینے میں 10 انڈے دیتی تھی, اس کو ٹیکا لگا کے 365 انڈے نکال لیے اس سے. تو ہر چیز تو یہ تو مقصود ہے کائنات ہے. تو یہاں چونکہ ان کے پاس خدائی تعلیمات نہیں تھی, جاپانیوں سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کوالٹی کو فوکس نہیں کرو. نتیجہ آپ کے سامنے اتنا خطرناک نتیجہ ہے, وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ یار نسل کسی طرح بڑھائی. پتا ہے ایک بچے پر پاکستانی حساب سے 20 لاکھ روپے مل رہا ہے جاپان میں. اتنی سہولتیں ہماری گورنمنٹ, مجھے گورنمنٹ نے ایک ٹکا نہیں دیا ہے مجھے ایک بچے پہ بھی, ایک ٹکا نہیں ملا مجھے, سمجھ رہے ہو. بلکہ تانے ہی ملتے ہیں کہ آپ نے قوم کا بوجھ, قوم کے لیے سر دھرتی پہ جو ہے نا بوجھ بن گئے ہو آپ, اتنے آپ نے پیدا کر دیے بوجھ. حالانکہ یہ بچے ہم گورنمنٹ سے تھوڑی پیسے لے رہے ہیں, ہم کما کے کھلا رہے ہیں. 1-5 روپے بلکہ ٹیکس دیتا ہوں میں, اچھا خاصا ٹیکس جاتا ہے میرا. اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو جیسے میں ملک کو کھلا بھی تو رہا ہوں نا بھائی, میری جو ارننگ ہے تو ملک بھی تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا اس سے, تو یہ بچے بھی ارننگ کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی تو یہ تو افراد تو ملک کو دیتے ہیں, لیتے تھوڑی ہیں. کنٹری کبھی لوگوں کو نہیں پالتا, خوب سمجھ لو, لوگ کنٹری کو پالتے ہیں. آپ جو سمجھتے ہو نا آسٹریلیا میں علاج فری ہے, یو کے میں علاج فری ہے, وہ بھائی پاگل ہو یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو. آدھی آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کٹتی ہیں, فری کدھر سے ہو گیا. ہمارا علاج سستے میں ہوتا ہے, ان کا بہت مہنگا علاج ہے. 40% تنخواہ ایک آدمی کی یورپ میں کٹ رہی ہے, ناروے میں, یورپ میں, ہر جگہ. اور علاج کتنے کا کرا لے گا؟ ایک آدمی کی 10 لاکھ تنخواہ ہے یا 1 کروڑ تنخواہ ہے, تو 40 لاکھ کٹ رہا ہے اس کا. تو 40 لاکھ کا بیمار تھوڑی ہوتا ہے وہ, اتنا خرچہ تھوڑی, وہ ساری زندگی کٹتا ہے. بیمار ہوگا ایک دفعہ ہوگا تو اس میں 1-2 کروڑ خرچ ہو جائیں گے. وہ کہہ کہ ایک پیسہ بھی نہیں لیا ان لوگوں نے مجھ سے. یہ ہوتا ہے گورنمنٹ, یہ ہے علاج. کیا ہے؟ فری. ابے فری ویری نہیں ہے, تیری تنخواہ سے جو ہر سال گورنمنٹ کھا رہی ہے نا, تو کھلا رہا ہے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کسی کو نہیں کھلاتی. گورنمنٹ کوئی ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک تھوڑی ہوتی ہیں جو کما کے دے. وہ انسان ہیں وہ گورنمنٹ کو کھلاتے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں نا پاکستانیوں کو باہر جاؤ پیسہ بھیجو گے تو ملک کیا کرے گا؟ ترقی کرے گا. تو انسانوں سے ترقی کرتا ہے ملک, تو انسان ہوں گے تو ترقی کرے گا, نہیں ہوں گے تو پروگرام بڑھ جائے گا. اب جاپانیوں نے کیا کیا؟ کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس. یہ ٹوبی ڈرامے جو ہمارے سیکولر لوگ چلا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ایکچولی خرچے پانی. تو لوگوں نے کہا کہ جب 4 بچے بوجھ ہیں تو بچے 2 ہونے چاہیے, تو کم بوجھ ہوں گے. پھر 2 پہ آئے, پھر انہوں نے کہا 2 بھی بوجھ تو ہے نا, کھلانا تو ان کو بھی پڑتا ہے, تو 1 پہ آ گئے. آبادی کیا ہو گئی؟ گھٹنا. بہت سے لوگوں نے کہا شادی نہیں کرو. تو گھٹتے گھٹتے اب یہ حال ہو گیا جاپان کا. جاپان کا ویزا دنیا کا مشکل ترین ویزا تھا. وہ کہتے تھے ہم نے ایک باغ لگایا اپنے ملک میں, گلشن, سونساں والا گلشن لگایا ہم نے, سمجھ رہے ہو نا, تمیز, آداب. وہ ڈاکیا آیا, میں نے وہاں پوسٹ لے کے آیا, تو جب وہ ارشاد بھائی کو اس نے پوسٹ دیا نا, 3 دفعہ یوں کر کے چھپیا ان کے سامنے. میں نے کہا بس سجدہ رہ گیا, کچھ سجدہ تلاوت کر رہا ہے سجدہ صاحب. انہوں نے کہا یہ تمیز ہے ان کے یہاں, ہمارے یہاں نہیں, صاحب ہیں گھر پہ نہیں تو یوں پھینک کے چلا جائے گا, کبوتر کھا جائے, چڑیا کھا جائے, غائب. اول تو پہنچے گا ہی نہیں, 6-6 مہینے بعد ڈاک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھئی کوالٹی کو فوکس کرو, کوانٹٹی کو فوکس نہیں کرو. لوگوں نے بولا کہ کوالٹی تو پھر دو بچے, پھر 2 سے 1 پہ آ گئے. پھر بہت سو نے جو آ گئے تو بہت سو نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اولاد جب گفٹ نہیں ہے ایک ذمہ داری ہے, تو ذمہ داریاں تو جتنی کم ہوں اتنا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا ذمہ داری لیس زندگی گزارو. اب نسل ختم, اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جاپان اتنا پریشان ہے اب وہ مجبوراً غیر ملکیوں کو ویزے دے رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کام کے لیے افراد نہیں ہیں. وہ غیر ملکی جا کے ان کی سوسائٹی اور کلچر جو ان کا گلشن ہے اس کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. ویتنام سے لوگ جا رہے ہیں, پاکستان سے لوگ جا رہے ہیں, چائنا سے لوگ آ رہے ہیں. چائنا والے میں وہ تمیز سلیقہ تھوڑی ہے جو جاپنیز میں ہے. چھ چھ سال انہوں نے اسکولوں میں جو محنت کی ہے نا اس کا بڑا غرق ہو رہا ہے, کیونکہ وہ تھوڑی چھ سال اسکولوں میں ٹریننگ لے کے آئے ہیں. جو یہاں سے جا رہے ہیں یا چائنا سے آ رہے ہیں یا ویتنام سے آ رہے ہیں یا بہت ساری قومیں ہیں وہاں پہ قانون توڑ رہے ہیں, چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں, انہوں نے تمیز سیکھی نہیں ہوتی. میں نے ایک بندے کو دیکھا وہاں پاکستان میں, پاکستانی بندہ تھا, ٹریفک لائن لگی ہوئی ہے نا, یہ والا روڈ خالی ہے, یعنی یہ بھی ٹریک ہے چلنے کا, لیکن لوگ نہیں لائن توڑ رہے. کوئی بات نہیں یار, آگے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا, بڑے آرام آرام سے گھنٹہ لگے گا یہاں سے نکلنے میں. تو پاکستانی نے کیا کہ ڈھڑنگ کر کے نکال لیا, نکال کے لے گیا. جاپانیوں کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ سمجھے شاید کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہوگا یا کوئی خاص اس کے لیے, ان کو نہیں پتا کہ یہ اتنا کوئی اس طرح بھی کوئی چھ سات سگنل توڑ دیے اس پاکستانی نے. کیوں اس کو چھ سال میں یہ سکھایا نہیں گیا ہے؟ اس کو تو یہ بتایا گیا ہے یا اس نے دیکھا ہے اپنے باپ دادا کو کہ آگے پولیس والا کھڑا ہو تو ٹھیک ہے, نہیں کھڑا ہو تو سگنل کی کھمبا بھی توڑنا پڑے نا, توڑ دو. ایک پاکستانی کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا کیوں سگنل توڑ رہے ہو یار؟ اس نے کہا کیوں لائن توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بیوقوف ہے, ہم تھوڑی بیوقوف ہیں, گھنٹہ لگے گا یہاں کھڑے ہونے. تو صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ ہماری قوم ایسی ہے, بہت سارے ملک اسی طرح ہی ہیں, اور پاکستانیوں میں اچھے بھی ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں, ڈسپلن کو, سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو کئی سالوں کی محنت تھی اس کا بیڑا تو غرق ہو گیا. مجبور ہیں, ویزے نہیں دیں تو مصیبت, اب ویزے دیں تو کیا چھ سال ٹریننگ دیں گے اس کو وہاں جا کے؟ اور آپ کو پتا ہے یہ یونان میں پہلے ہو چکا ہے. یونان ہے نا یورپ کے کنٹریز میں, یونان کی جو اصل قوم تھی نا کہا جاتا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی فیملی پلاننگ پر صدیوں پہلے عمل کیا تھا, ہوتے ہوتے دوسری قومیں اب یونانی کہلاتی ہیں. تو میں نے تو پہلے 15 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں اور سیالکوٹ سے پنجاب کے لوگ بھی بہت جا رہے ہیں, پشتون میرا خیال ہے زیادہ ہیں واللہ عالم, تو آپ دیکھنا کہ چونکہ وہاں جمہوریت ہے تو کل کوئی اچک زئی جاپان کا وزیر اعظم بنے گا, کیونکہ گروتھ اب ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کے 8-8, 9-9, 6-6 سب کے بچے ہیں, جیپنیز کے 1-2, اور یہ بھی ان کے ہو رہے ہیں جو شادی کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کے یہ بھی نہیں. تو یہ 20-30 سال کی کہانی ہے, اس کے بعد جاپانی بڑھ گئے, ٹھیک ہے نا, ختم. اور میں نے اور بھی دیکھا, یہاں سے پشتون لوگ گئے ہوئے ہیں, جیپنیز ان کے پاس جاب کر رہے ہیں. چھٹی پاس لڑکا ہے, بندہ ہے جو پشاور سے گیا ہے, اور جو جاپانی جو ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا وہ اس کے پاس آ رہا ہے, آفس میں جاب کر رہا ہے, یہ ان کو تنخواہ دے رہا ہے. تو نسل جب روکتا ہے نا انسان اپنے ہی ملک میں غلام بن جاتا ہے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہیں, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو تو کثرت سے اولاد دے. تو یہ اولاد کوانٹیٹی میں بھی اچھی ہوگی, کوالٹی میں بھی اچھی ہوگی. جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بزرگان دین, سب کے 8-9-6-7 بہن بھائی تھے. اور میں نے وہاں تو پشاور والوں کو دیکھا, محمد ایجنسی کے لوگوں کو, ایک بھائی جاپان گیا اس نے سب کو بلا لیا, سب کو اسٹیبل کر دیا. اگر وہ چھوٹے کا بڑا بھائی نہ ہوتا تو چھوٹا تو وہیں ٹھیلا لگا رہا ہوتا. ایک 8-10 بہن بھائی ہوں, ایک کامیاب ہوتا ہے تو سب کو لائن پہ لگا دیتا ہے, اور اس میں ایک کے کامیاب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جتنے افراد زیادہ ہوں گے تو ایک ہوتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے وہ. تو بیسیوں قسم کے فائدے ہیں بھائی. ایسے خاندان میں شادی کرو گے, ایسی عورت کو طلاق دینا مشکل ہوتا ہے, اس کے پیچھے خاندان ہے. تو جاپانیوں میں طلاق بھی آسان اور نسل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب وہ اتنے پریشان ہیں, ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور پھر اس کے آگے سائڈ افیکٹ کیا ہو رہے ہیں؟ چلو نسل کو ختم ہو ہی رہی ہے, جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا میں نے جیسے بھی بیان میں بتایا, بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, اولادیں نہیں ہیں, ایک ایک دو دو ہیں, وہ 3-3 دن بعد لاش کی بدبو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کسی بڑھیا کا انتقال ہو گیا ہے. تو کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا میرے بھائی, کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا؟ تو سارا تو ہمارے لوگ افسوس کی بات ہے ابھی تک دم ہلا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے بچے دو ہی اچھے. یہ تو شکر کرو مولوی تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتا رہے ہیں, مولوی میڈیا سے متاثر نہیں ہوتا, وہ قرآن و سنت کو لے کے چلتا ہے. اگر ہم نہ بتاتے نا تو تم نے بھی تمہارا بھی پروگرام بڑھ گیا تھا, بڑھاپا تمہارا وہی ہوتا جو, کیونکہ ان کے پاس مولوی نہیں ہے. آج صبح و شام لوگ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں. مولوی ہوتے ہیں دو نمبر بھی مولوی, لیکن اگر تم لوگ مولوی لیس ہو گئے نا, تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تم ٹرینوں کے نیچے آ کے خودکشیاں کرو گے, کھمبوں کو پکڑ پکڑ کے مرو گے تم, اور تم بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. نہ تمہاری بیٹیوں کو کہ پوچھے گا, نہ بہنوں کو, نہ نسل ہی بڑھ جائے گی ساری کی ساری, برباد ہو جاؤ گے. شکر کرو ایک ہی ڈھنگ کی چیز ہے تمہاری سوسائٹی میں جس کو کیا کہا جاتا ہے, مولوی. اور پاکستان کے اور انڈیا پاکستان کے مولویوں کو دنیا میں سب سے برا سمجھا جاتا ہے. دنیا میں ٹریولنگ کرو گے نا تو پتا چلے گا دنیا میں جتنا خاندانی کام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولویوں کر رہے ہیں نا, دوسرے بھی کر رہے ہیں, اتنا خاندانی نہیں کر رہے. یہاں ایک ہی چیز ہے, مذہب بڑا خاندانی ہے. بڑی محنت ہے, تبلیغی جماعت ہے بھائی, پوری دنیا تبلیغی جماعت کی محتاج بن چکی ہے. آپ صبح و شام تبلیغ والوں کو گالیاں دو, گورا بھی دے گا, وہاں کے لوگ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. جو اسکالر ہے نا, جو کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کی جماعت اور روٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بچہ جب بگڑتا ہے نا ان کا, وہ کہتے ہیں سہروزے کے لیے اس کو. یہ علماء دیوبند نے کس لوگوں کو ایک چینل دیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. وہ اللہ رسول, کل میں رائے بند میں وہ اجتماع میں گیا ہوں نا, حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کا بیان تھا 2.5 گھنٹے کا. کیسی دنیا کی نفی, کیسی اللہ کی محبت بھائی. یہ چیز آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گی. میں نہیں کہہ رہا دوسرے اسکالر کام نہیں کر رہے, کر رہے ہیں, بہت مضبوط بنیادوں پہ کام اللہ ان سے لے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا میں کوئی مفتی بنے گا نا, پتہ ہے کہاں جائے گا, وہ کسی دیوبند کے علماء کے کسی مدرسے میں جا رہا ہوگا, چاہے وہ یو کے میں ہو, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں مدرسہ ہو. یو کے میں بے تاشا مدارس ہیں, لندن میں, فرانس میں نے مفتی دیکھے, کہاں سے پڑھے, کہہ رہے ہیں یو کے گئے تھے مفتی بننے کے لیے. میں نے کہا یو کے میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مفتی بھی بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں پر مدرسہ ہے. کس کا مدرسہ ہے؟ تانے مانے علماء دیوبند سے جا کے مل رہے ہوں گے. اس دے دنادن مدارس ہیں. ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست اپنے بچے کو بھیجا, انہوں نے ساؤتھ افریقہ, وہ مدرسے کے تانے مانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ دیوبند سے جا کے ملتے ہیں. تو جہاں بھی دنیا میں جاؤ گے دینی مدارس کے سرے کہاں جا کے ملیں گے؟ ارے اتنا کام اللہ نے مولانا قاسم نانوتی جنہوں نے انار کا ایک جو ہے نا درخت کے نیچے ایک طالب علم پہ محنت کی تھی, اتنی دنیا میں اس کی شاخیں پھیل جائیں گی کوئی تصور کر سکتا تھا؟ اس کو کہتے ہیں برکت. جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو دیوبند سے فارغ تھے. کیا شروع کیا تھا انہوں نے؟ چار آدمیوں کو لے کے تبلیغ کا کام شروع کیا. کوئی چندہ نہیں, کوئی وسائل نہیں, کوئی میڈیا پہ پبلسٹی نہیں. کوئی تصور کر سکتا تھا حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اجتماع یہ ہوگا جہاں جاپان سے بھی لوگ آئیں گے, جہاں فرانس سے بھی لوگ. میں آسٹریلیا گیا, وہاں گورے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھے انگریز. جاپان گیا, جاپنیز تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھے, سمجھ رہے ہو؟ اور ایک واقعہ سن کے تو مجھے بڑی ہنسی آئی. ہمارے ایک دوست وہاں مفتی ہیں آسٹریلیا میں, بڑے مفتی ہیں ماشاء اللہ. میں نے کہا آپ کہاں, اردو صحیح نہیں آتی, میں نے کہا آپ کہاں پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا برازیل میں پیدا ہوا تھا. میں نے کہا اعلیٰ تعلیم کے لیے, پھر دینی تعلیم کے لیے کہاں گئے؟ کہہ رہے بنارس. میں نے کہا شاید بنارس کوئی سوئٹزرلینڈ میں کوئی جگہ ہوگی جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے, یا یو کے میں کوئی بڑی یونیورسٹی کی کوئی ذیلی شاخ ہوگی. میں نے کہا بنارس گئے؟ کہہ رہے یہ جو کراچی میں بنارس ہے وہاں ایک مدرسہ ہے, وہاں گیا تھا میں, سمجھے؟ اور بالکل صحیح کہا. آپ تو ان مدرسوں کو 2% کا سمجھتے ہو, صحیح ہے نا؟ میں مانتا ہوں دو نمبر مدرسے بھی ہیں, ایسا نا کوئی بھی مدرسہ جا کے ہم کسی ہر مدرسے کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے. تو دو نمبر تو بہت سارے دو نمبر بھی ہیں, چندہ خور مدرسے ہیں اور چندے کے لیے دکانیں کھولی بھی ہیں, لیکن صحیح بھی بہت ہیں بھائی, وہ بھی آپ کو یہیں ملیں گے. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا یار کسی کو بتاؤ نا, میں برازیل سے میرے والد نے مجھے پڑھنے کے لیے کہاں بھیجا, دینی تعلیم بنارس. تو کہہ رہے میں اردو بھی یہیں سیکھی, ٹوٹی پھوٹی اردو تھی, لیکن ماشاءاللہ وہاں آسٹریلیا میں مدرسہ کھولا ہوا ہے انہوں نے. ان کا میں نے ولاگ بھی بنایا, آ جائے گا انشاءاللہ, کہ مدرسہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جو ہے تو آپ کو تو قدر نہیں ہے, لیکن پاکستان ایک ہی چیز رہ گئی ہے پاکستان کے پاس, مدارس ہیں. بنوریا ہے, آپ دیکھو کتنے غیر ملکی طلبہ ہیں. میں انشاءاللہ اس کو, اب میرا ارادہ ہے کہ میں دینی مدارس کا ولاگ بناؤں, کیونکہ آج بہت سارے اسکالر کہتے ہیں یہ دینی مدارس منجن بیچ رہے ہیں, یہ مولوی چندہ خور ہیں, اور تو بےحدہ الزامات بھی لگا رہے ہیں, یہ پتہ نہیں ہوموسیکشولیٹی کے اڈے ہیں. حالانکہ یہ ہوموسیکشولیٹی یونیورسٹیوں کالج میں زیادہ ہے, ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کبھی بولیں گے کہ اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں نہ بھیجو. مدارس میں کوئی ایک ایپ کی چیز, بھائی ایپ ہر جگہ ہوتا ہے, جہاں اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کوئی واقعات ہو سکتے ہیں وہاں پہ. تو فوراً بولتے ہیں مدرسوں میں نہ بھیجو اپنے بچوں کو, یہ سب دین کے اسلام کے دشمن ہیں, لیبل اچھے لگائے ہوئے انہوں نے, ان کے پیچھے میٹھی چھوریاں ہیں, یہ سمجھے, یہ لڈو ہیں جن میں زہر کی گولیاں چھپی ہوئی ہیں. تو میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں مدارس کا ولاگ بناؤں گا کہ دیکھو یہ ہمارے مدارس میں کیا منجن بک رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے, تعلیم کیا ہو رہی ہے, اور ایسے ایسے کوالیفائڈ لڑکے آ کے پڑھ رہے ہیں. یونیورسٹیوں کے لڑکے اب تو بہت سارے مدارس میں پڑھ رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. تو میں ان سے پوچھوں گا یونیورسٹیوں کے لڑکوں کی پہلے ایجوکیشن بتاؤں گا کیا ہے, پھر بتاؤں گا بتا یہاں منجن بک رہا ہے. چار سال کوئی کسی کو یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالر کو منجن بیچ سکتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ؟ ان کو کیسے بیوقوف بنا دیا بھائی, چار سال سے آٹھ آٹھ سال پڑے ہوئے ہیں. تو میں, میرا ارادہ ہے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ مدارس منجن بیچ رہے ہیں یا دین کی خدمت کر رہے ہیں. منجن وہ بیچ رہے ہیں جنہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے, آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے جیسے بیوقوفوں کو وہ پہ بھرم بازیاں کر کے یہ ثابت کر دیتے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, کسی پڑھے لکھے کے سامنے وہ بیٹھ نہیں سکتے. جو واقعی جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہوتا ہے ان تیلوں میں کتنا تیل ہے. دیکھو یوٹیوب پہ کتنے الٹے ڈاکٹر ہیں جو ڈاکٹر نہیں ہیں, منجن بیچ رہے ہیں نا صحت اور سائنس کا, ان کے ملین ملین سبسکرائبر ہیں. وہ کوئی بتا رہے پانی یوں کر کے پیو گے تو یہ ہو جائے گا, کوئی کہہ رہے کولونجی میں وہ جو لونگ لہسن کھانے سے یہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لہسن. تو ایسے دو نمبر ہوتا ہے, لہسن سے فائدہ ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن کوئی ریسرچ نہیں ہے. تو ان کو کوئی ڈاکٹر نہیں سن رہا ہوگا یا کوئی سمجھدار حکیم نہیں سن رہا ہوگا, لیکن جس کو حکمت سے اور میڈیکل سائنس کی نالج نہیں ہے ایسے لوگ بہت سن رہے ہوں گے. اور آپ کو بتاؤ, آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میڈیکل سائنس کا علم جاننے والے لوگ زیادہ ہیں یا نہ جاننے والے لوگ زیادہ ہیں؟ نہ جاننے والے. اس لیے نہ جاننے والے لوگ ہی جب زیادہ ہیں تو ویورشپ بھی انہی کی زیادہ ہوگی, کیونکہ وہ ان کے دعووں سے متاثر ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر کے چینل پہ رش کم ہوگا, یا کوئی بہت ہی ماہر ڈاکٹر ہوگا تو ہو جائے گا رش. تو ایسا ہی مذہبی اسکالرز کا ہوتا ہے کہ جو مذہبی اسکالر جو ہے نا, ان کو جو جس کے پاس دین کا علم ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ ان تیلوں میں کتنا تیل ہے, جو نہیں سمجھتے وہ دے دنا دن لائک بھی کر رہے ہوتے ہیں, سبسکرائب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نعرے بازی بھی لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان سے متاثر نہیں ہو کرو, ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین. تو دین جو دین کا علم جو آتا ہے نا, وہ انہی جگہوں سے آتا ہے جہاں دین کا علم پراپر وے میں سکھایا جاتا ہے, اور ان کو دینی مدرسہ کہا جاتا ہے. برف ملے گا برف والے کے پاس سے, تکے ملیں گے تکے والوں کے پاس, دال ملے گی جو دال کی ریڑی لگا رہا ہے. تو علم ملے گا جاؤ جو مدرسے ہیں, تو وہیں سے آپ کو علم ملے گا, اس کے علاوہ کہیں علم نہیں ملے گا. یہاں ایک مشہور اشکال ہے, لوگ کہتے ہیں کیا دین کسی کی اجارہ داری ہے کہ ہم صرف مولویوں سے سیکھیں؟ قطعاً اجارہ داری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ صرف ہم مولوی بن سکتے ہیں, آپ بھی بن سکتے ہو بھائی, کس نے منع کی ہے؟ اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. مدرسوں میں نہ قوم دیکھی جاتی ہے کہ کس قوم کا ہے, ہاں دماغی تھوڑا سا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ پڑھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں, ایج دیکھی جاتی ہے. ایسا نہ ہو 90 سال میں علم حاصل کرنے آ رہا ہو تو بڑی محنت ہوتی ہے, لیکن کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, سب آ سکتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. ہم سے جو پڑھنا چاہے ہم اس کو مدرسوں میں بیٹھ کے الحمدللہ پڑھائیں گے, اجارہ داری کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ عالم بنے بغیر آپ چینل کھول کے لوگوں کو شرعی مسائل بتانا شروع کر دو, عالم بنے بغیر آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دو, تو پھر ہم آپ کے خلاف فتویٰ دیں گے کہ آپ سے مسئلہ پوچھنا جائز نہیں ہے. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض بقبض العلماء, اللہ دنیا سے علم کو علماء کے سینے سے نہیں اٹھائے گا, بلکہ دنیا سے اللہ علماء کو اٹھانا شروع کرے گا. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب علماء دنیا سے ختم ہونے لگیں گے, اتخذ الناس جهالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو سردار بنانا شروع کر دیں گے. فافتوا بغیر علم, ان کے پاس پراپر علم نہیں ہوگا, وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے, لوگوں کو شرعی مسائل بتائیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ میری بات نہیں ہے, یہ کس کی کلام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج اس بخاری مسلم کی حدیث کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں علماء ایسے ہیں, علماء ایسے ہیں, علماء یوں ہوتے ہیں. تو کس سے پوچھیں مسائل بھائی؟ سارے علماء تھوڑی غلط ہو سکتے ہیں, دو نمبر, ایک ہر قوم میں دو نمبر بھی ہوتے ہیں. مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی یوں ہوتے ہیں, مولوی ایک فیشن بن گیا ہے یہ. ایک اسکالر نے فتویٰ دیا, ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آئی وی ایف کے ذریعے ہم کرتے ہیں نا نسل, بھائی کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو تو آج کل ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ہوتا ہے نا, آئی وی ایف کہتے ہیں اس کو, کہ میل فیمیل کے جو ایگ ہے اور اسپرم کو ملایا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. تو پوچھا گیا کہ اس میں جینڈر کی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک کی اجازت ہے, ایک لڑکا, یعنی لڑکی یا لڑکے میں ایک کی اجازت ہے. لیکن وہ بھی جس بیس پہ انہوں نے اجازت دی ہے نا, وہ یہ کہا کہ اگر یہ ڈاکٹر کو یہ خود سلیکٹ کر رہا ہو تو ہے یہ, لیکن اس کی الڑ اطلاق اجازت نہیں ہے کہ آپ چھ لڑکے پیدا کر لیں, چھ لڑکے, کیونکہ گروتھ ریشو ڈسٹرب ہوگا نا اس سے. لیکن ہم نے جب پراپر وے میں اس کی تحقیق کی ہے نا, ڈاکٹروں سے مل کے پورا سمجھا ہے, تو وہ جو ہمارے سامنے جو صورت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, کیونکہ ایکس اور وائی کے ملاپ سے لڑکا بنتا ہے, وائی اور وائی کے ملاپ سے لڑکی بنتی ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ادھر سے ایکس اٹھا کے ادھر وائی سے ملا دے, وہ ایکس اور وائی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے وہ رینڈملی کرتا ہے, یعنی ادھر سے ایگ لیے, ادھر سے اسپرم لیے, ملا دیا رینڈملی. اس میں کچھ لڑکوں کے زائگوٹ بنتے ہیں, کچھ لڑکیوں کے بنتے ہیں, ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا جب تک تحقیق نہیں کرے. تو جب یہ رائے ہمارے سامنے آئی تو ہم نے فتویٰ دیا, بھائی یہ جینڈر سلیکٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. پہلے تو ہمیں یہ جو نالج تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر خود یہ کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب تحقیق کی نا تو پتا چلا بھائی یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جب یہ زائگوٹ بن جاتا ہے اور پورا پراپر عمل, تو کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے اس میں نر کون سا ہے, مادہ کون سا ہے. تو اس اسٹیج سے پہلے ہی وہ اسپرم عورت کے رحم میں رکھنا پڑے گا, تاکہ ماں باپ کو یہ نہ پتا چلے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب فتویٰ یہی ہے, لیکن جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انہوں نے بھی ایک کی گنجائش دی. لیکن آج اسکالر کو دیکھیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی یہ سائنسی تحقیق سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ چاہو لڑکا پیدا کرو چاہے لڑکی پیدا کرو. یار تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو جس کے سائڈ افیکٹ فیوچر میں کیا ہوں گے. آپ کو پتا ہی امریکہ میں بھی انلیگل ہے, آسٹریلیا میں بھی انلیگل ہے جینڈر کی سلیکشن, اس لیے کہ اس سے جو قدرتی گروتھ ریشو ہے اس کی ایسی کی لڑکا لڑکی کا جو ایک نظام ہے نا وہ سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اب اللہ نے تو الگ طلاق رکھا ہے نا, میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے, لڑکا ہو لڑکی ہو کسی کو پتا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے گروتھ ریشو برابر ہے. لڑکے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی مقدار میں لڑکیاں, تو ان کی شادی بیاہ میں مشکلات نہیں ہوتی. مشکلات اگر ہو رہی ہیں تو فیملی پلاننگ کی وجہ سے وہ لڑکیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے. لیکن اگر یہ انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ آئی وی ایف کے ذریعے وہ یہ خود کر سکے کہ میں نے لڑکا لانا ہے یا لڑکی لانی ہے, تو آپ بتاؤ میجورٹی پاکستان انڈیا میں کیا لے کر آئے گی؟ چھ چھ لڑکے ہوں گے, ایک لڑکی ہوگی, تو ان چھ لڑکوں کو یہ ہومو سیکشولیٹی کے مرتکب بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ لیکن انسان کی عادت ہے جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ بول دو بھائی میری اس میں تحقیق نہیں ہے نا, علماء یہ کام کر لیں گے بھائی میری تحقیق نہیں ہے. لیکن آج کل کے جو یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کے پاس ہر بات کا فی البدیہی ہی جواب موجود ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے, ایک دم فتویٰ دے دیں گے. بات سمجھا پا رہا ہوں؟ تو کس قدر خطرناک فتویٰ دے دیا آپ نے. مجھے ایک ڈاکٹر ملے آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ اتنا سخت پابندی ہے نا جینڈر بتانے پر, بھی چائنا کا کوئی پیشنٹ آئے نا, کوئی پریگننٹ عورت آئے یا انڈیا کی ہو, ڈاکٹر پہ یہ پابندی ہے کہ وہ جینڈر نہیں بتائے گا کہ لڑکا ہے لڑکی, کیونکہ وہ لڑکی ہو تو گرا دیتے ہیں. اس سے لڑکیوں کا گروتھ ریشو ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عورت پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی فیوچر میں. ایک چار چار آدمی ہوں گے ایک عورت ہوگی, تو کون نکاح کرے گا اس سے؟ مردوں کے لیے مشکل. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہوں گے پھر, کیونکہ نکاح مشکل ہو جائے گا نا, مرد مردوں سے بدفیلی کر رہا ہے, پورا نظام برباد ہو جائے گا. تو جینڈر بتانے پر پابندی ہے آسٹریلیا میں اور امریکہ میں. چائنا والوں ان کو انگریزوں کو بتا دیتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی, یہ گرائیں گے نہیں. لیکن چائنا انڈیا میں ان کو خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا آئی وی ایف میں بھی ڈاکٹر پہ پابندی ہے, وہ یہ سلیکٹ نہیں کر سکتا کہ لڑکا ماں کے رحم میں رکھنا ہے یا لڑکی رکھنی ہے. کیوں؟ رینڈملی رکھ دیا جائے گا, جو ہوگا تمہاری قسمت. یہاں تک کہ اگر کسی کی چھ بیٹیاں ہیں نا, ساتویں میں اس کو اجازت نہیں ہے کہ لڑکے کا انتخاب کرے. گورا یہ بات سمجھ گیا, ہمارے جو لبرل سیکولر طبقہ ہے نا وہ گورے سے بھی سیکولرزم میں دو ہاتھ آگے نکل گیا. چھ بیٹیاں ہو نا کسی گورے کی, وہ تو ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. پھر بھی اگر وہ آئی وی ایف کے ذریعے بچہ کی عورت سلیکشن کرنا چاہ رہی ہے, تو اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اب ڈاکٹر سے کہہ دے جی لڑکا چاہیے, اور ڈاکٹر انتظار کرے کہ وہ زائگوٹ کو ذرا بڑا ہونے دو, جب دیکھنے میں آ جائے گا کہ لڑکا ہے تو پھر میں رکھ دوں گا. نہ آنا, رینڈملی کرنا ہے جو کرنا ہے. لڑکا ہے لڑکی ہے کس کی قسمت ہے تمہاری. وجہ اس کی ہے کہ جب رینڈملی یہ چھوڑا جاتا ہے تو کسی کے چھ لڑکیاں ہو جائیں گی اور کسی کے چھ لڑکے ہو جائیں گے. کسی نے مجھے بتایا کہ نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اگر تین بیٹیاں ہیں کسی کی, تو پھر چوتھے میں وہ آئی وی ایف کے ذریعے لڑکے کی سلیکشن کر سکتا ہے, کیونکہ اب لڑکا اس کی ضرورت ہے. میں نے کہا اچھا, پھر قانون یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس کی تین بیٹیاں ہیں उसको ये इजाजत है कि चौथे में लड़का ला सकता है वो, तो जिसके तीन बेटे हैं उस पर फर्ज होना चाहिए कि चौथी में लड़की लेकर आए, उस पर तो आप फर्ज कर नहीं रहे कि जिसके तीन बेटे हैं वो लाजमी लड़की लाए, वो नहीं लाएगा लड़की, बहुत कम लोग लाएंगे और बहुत से होंगे नस्ल ही रोक देंगे, तो ये ग्रोथ रेशो क्या होगा, आड़ा तिरछा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ने भी कुरान में कहा यह बोली मैं यशाउ इनासम व यह बोली मैं यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता हूं बेटियां देता हूं जिसको चाहता हूं बेटे, तो जो अल्लाह की चाहत है उस पर राजी रहो, छह बेटियां दे दे ले लो भाई, छह बेटे दे दे ले लो, क्योंकि जब ये कुदरत पे छोड़ा जाता है ना तो ग्रोथ रेशो डिसबैलेंस नहीं होता। हमें याद है हमारे महल्ले में एक दाई थी, घरों में जो जैसे होते हैं ना दाइयां होती हैं, उसके नौ बेटे पैदा हुए, वो तरस गई बेटी की चाहत में, क्योंकि उसको बेटी चाहिए थी ताकि वो मेरा हाथ बटाए, मेरे बाद इस फन को आगे जारी रख सके। ऐसे भी हमने बहुत देखे, छह बेटियां हो गई, नौ बेटियां हो गई, बेटा नहीं हो रहा ना, लेकिन उसके अपोजिट में हमने ये भी देख लिया कितने बेटे हो गए, आठवें बेटे के बाद जब नवा हुआ ना, उसने कहा कि अगर ये बेटा है ना इस कमबख्त की शक्ल नहीं मुझे दिखाना उसके अल्फाज, मुझे बेटी चाहिए। इंसानों पे छोड़ दोगे ना तो भाई कहीं आठ जो है ना उसको तो बेटी चाहिए, उसको तो शुरू में ही बेटी चाहिए थी, तो अल्लाह मियां ने छोड़ा ही नहीं। अल्लाह ने कहा यह बोली मेरी, मैं फैसला करूंगा तुझे बेटे देने या बेटी देनी है, तो किसी को अल्लाह आठ दस बेटे दे देगा, किसी को आठ दस बेटियां दे देगा, किसी को ऐसा करेगा चार बेटियां एक बेटा, किसी को ऐसा करेगा चार बेटे एक बेटी, तो बैलेंस क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब आप इस पे एक इश्काल करोगे, जब मर्द और औरत का ग्रोथ रेशो बराबर रहेगा तो चार शादियां तो बढ़ गई, मर्द चार करेंगे कैसे जब ग्रोथ रेशो बराबर होगा। दुनिया में उसूल यही है कि मर्द और औरत का ग्रोथ रेशो जब इसमें इंसान टांगना अड़ाए ना तो बराबर ही होता है। उसके मैं इश्काल का कई बार जवाब दे चुका हूं कि चार शादियों की जो अल्लाह ने इजाजत दी है ना, इसका यह मतलब नहीं है कि हर आदमी चार कर लेगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। इतनी औरतें तो अब भी पैदा नहीं हो रही, चार की कोशिश करेगा तो बहुत कम लोग हैं जो चार में कामयाब होंगे, कुछ तीन करेंगे, कुछ दो करेंगे, कुछ को एक भी नहीं मिलेगी। ये वो कौम के नालायक लोग होंगे जो सुट्टे बात, क्योंकि मर्द और औरत का रेशो तो बराबर है, यानी अब तो नहीं है बराबर, अब तो औरतों का रेशो बढ़ा हुआ है, उसूली तौर पर तो बराबर ही होता है, लेकिन उसमें निकाह के काबिल मर्दों की तादाद कम रहती है और डेथ रेशो मर्दों में ज्यादा होता है, तो उसकी तलाफी यही है कि दो दो तीन दिन करो, फिलहाल नहीं करो। खवातीन बयान सुन रही हैं, वो फिर भाग जाएंगी, चार दिन बाद इकट्ठी होती हैं, फिर वो एक शादी पे बयान होता है, फिर वो फिर खत्म हो जाती है, तो कर लो। अच्छा खैर, वो एक अलग चीज है, उस पर मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, लेकिन उसूली तौर पर दुनिया में जो निजाम रहा है ना, मर्द और औरत का रेशो क्या रहा है, बराबर। ये कुदरत चाहती है कि बराबर रहे, ये इसमें जहां गड़बड़ होगी ना, इंसान को टांग अड़ाने की इजाजत दे दी कि जी आपने अल्ट्रासाउंड से चेक कराया लड़की है तो गिरा दो, ये फिर कुदरत के साथ क्या हो रहा है। तो इसी तरह IVF के जरिए जेंडर की सिलेक्शन की कतन इजाजत, बोलो नहीं है, एक भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर किसी के हमल नहीं ठहर रहा तो और वो IVF की तरफ जाते हैं, तो भाई डॉक्टर को आप बताएं कि भाई ये स्पर्म और एग को मिला दिया जाए, लड़का है लड़की है हमारी किस्मत, रैंडमली जो होगा वो देखा जाए, एक लड़की हो दो लड़की हो तीन हो चार, हम अल्लाह की तकदीर पे क्या है राजी हैं। तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तीन बेटियों की कफालत की मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। क्यों? नबी को पता था कुछ किसी के तीन बेटियां होंगी, किसी के नौ होंगी, किसी के आठ होंगी, किसी के दस होंगी, मुकाबले में किसी के दस दस बेटे हो जाएंगे। मैं गिलगित में एक बंदे से मिला हूं जिसकी चार शादियों से 24 बेटियां पैदा हुई हैं, एक बेटा भी नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनकी चार बीवियों से 24 बेटे पैदा हुए हैं, ऐसे भी लोगों से मिला हूं मैं, 22 का तो मैंने इंटरव्यू लिया था ना, तो ऐसे भी हैं। तो ये कुदरत का निजाम है, तभी वो 24 बेटियों वाला परेशान नहीं था कि मेरे लिए रिश्ते नहीं है, परेशान नहीं था वो, वो कह रहा था हमारे तो इतने रिश्ते हैं कि कोई एक टेंशन के जरा भी आसार नहीं थे। वो कह रहा हमारी तो बच्चियों के इतने रिश्ते आते हैं, एक भी नहीं बैठेगी, क्यों? लड़के भी उतनी तादाद में क्या है मौजूद है। अब आपने फितरत के काम में जब टांग अड़ा दी तो फिर टेंशन है, जैसे हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग की वजह से अड़ाई हुई है। फैमिली प्लानिंग में क्या हो रहा है, जिसके बेटियां पैदा हो तो वो तो लड़के की लालच में नस्ल बढ़ाता है, तो छह छह बेटियां हो जाती हैं, जिसके लड़का हो दो तीन के बाद नस्ल रोक लेता है। तो अब चूंकि आपने अल्लाह के काम में टांग अड़ाई है, अब ये ग्रोथ का जो बैलेंस है ये क्या हो रहा है, ये डिसबैलेंस हो रहा है। तो इसलिए ये जो स्कॉलर ने फतवा दे दिया ना कि आपकी मर्जी है कि लड़का इंतखाब करें या लड़की, ये बिल्कुल गलत फतवा है, और फतवा का अहल से ही लिया जाएगा। अब बाज लोग कहते हैं कि मुफ्तियों से क्या गलती नहीं हो सकती कि हम उनसे फतवा लें, गलती हो सकती है, لیکن غلطی جب غلطی کے اہل سے ہوتی ہے نا تو گناہ نہیں ملتا، الٹا ثواب ملتا ہے. لیکن جب جو آدمی نااہل ہو، جو فتویٰ دینے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ اگر غلطی نہیں بھی کرے گا تو بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ آپ اہل ہی نہیں ہیں. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، علاج میں ڈاکٹر سے غلطی ہو سکتی ہے نا. اب اس بیس پہ ایک قصائی کہے کہ میں بھی علاج کروں گا اور مثالیں دے، فلاں ڈاکٹر نے غلط دوا دے کے بندہ مار دیا تھا، تو ڈاکٹروں سے غلطی ہو سکتی ہے لہذا میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ڈاکٹر سے غلطی اگر ہو رہی ہے، جان کر کی ہے تو گناہگار ہے، غلطی سے ہوئی ہے تو کیا ہے؟ قابل معافی ہے. یہی ہوگا نا. لیکن جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ تو اگر درست بھی ٹیکا لگائے گا نا، پھر بھی گورنمنٹ اس کو پکڑے گی کہ بھائی تیرا کام نہیں ہے لوگوں کو پیناڈول کھلانا، علاج کرنا، تو کہاں سے آ گیا؟ تو کبھی آپ نے دیکھا کوئی کلینک کھول کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی نہ ہو اور میڈیکل سائنس کا لیبل لگا کے لوگوں کا علاج کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. وہ علاج کرے گا تو پکڑا جائے گا، کیس پوری دنیا میں لا ہے. صرف ایک اسلام ایسا یتیم اور لاوارث ہو گیا ہے کہ پراپر وے میں علم حاصل کیے بغیر ہر پاگل سے پاگل کو اجازت ہے چند ریفرنسز یاد کر لے، یا تو کلینک کھول کے بیٹھ جائے، دارالفتا کھول کے بیٹھ جائے، یا چینل کھول کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو ہر مسئلے میں ٹانگ اڑا کے گائیڈ کرنا شروع کر دی. یہ صرف اسلام ہی کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی. اور جب ان کو کہا جاتا ہے تم اس کے اہل نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں یہ مدرسے تو منجن بیچ رہے ہیں، مدرسوں کے پاس مت جاؤ فلانے سے، اور جو ہے وہ علم دین کے علم جو ہے نا وہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. تو پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پھر تم بھی اسکالر سے کیوں پوچھ رہے ہو اس کی کون سی اجارہ داری ہے؟ پھر تم ان سے پوچھتے کیوں ہو؟ خود پڑھو نا. تو تمہیں بھی تو پڑھنا ہی پڑ رہا ہے نا بیٹھ کے بعد میں، تو بہتر نہیں ہے پراپر وے میں علم حاصل کرو جو علم کا ایک صدیوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے. تو اس لیے یہ اس امت کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے. جو جس طرح کا میں تو وہاں جاپان میں گیا، انہوں نے بتایا کہ یہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا تو مختلف اسکالر کو سن کے بہت سے تو دوبارہ مرتد ہو جاتے ہیں، بہت سے منکرین حدیث بن جاتے ہیں، کوئی کیا بن جاتا ہے، کیونکہ اتنی کنفیوژن ہے. ادھر چینل کھولیں گے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ادھر چینل کھولیں گے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ادھر چینل کھولیں گے وہ قرآن و سنت کی تشریح کچھ اور بتا رہے، پاگل ہو جاتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، ادھر مسلمان ہوا بھائی وہ دیکھتا تھا کہ علماء کا ایک سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور چار سلسلوں کے علماء ہیں، حنفی ہوں گے، شافی ہوں گے، مالکی ہوں گے یا فقہ حنبلی، کیونکہ مدارس میں یہ چار فقہ پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، پانچواں اب تک کہیں نہیں پڑھایا جاتا، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی سلیبس ہی نہیں ہے اب تک. تو وہ اور وہ سب سے سنتا تھا بھائی اس کو بھی فالو کر سکتے ہو، اس کو بھی کر سکتے ہو، اس کو بھی اور اس کو بھی، ان میں اختلاف ہے وہ اجتہادی اختلاف ہے، بڑے آرام سے چلتا تھا. اب چونکہ آپ نے سب کو مجتہد بنا دیا کہ نہیں قرآن و سنت کو فالو، حالانکہ وہ مجتہدین میں قرآن و سنت ہی کو کروا رہے تھے، نہیں جی ان کو نہیں ماننا، تو کہتا ہے پھر میں اس کو مانوں، اس وہ الگ کر رہا ہے وہ، اور وہ اس کو گمراہ کہہ رہا ہے، 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 اور سارے مل کے سب کو گمراہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ منجن مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، چل رہا ہے. تو میں ارادہ ہے میں بھی انشاءاللہ دینی مدارس کا ولاگ بناؤں گا، میں بتاؤں گا دیکھو ملیشیا سے لوگ آ رہے ہیں، امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، یہ منجن امریکن کو بھی بیوقوف بنا دیا کہ ہم لوگوں نے. تو ارادہ ہے خاندانی قسم کا بھی ولاگ آنے والا ان شاء اللہ. صلو علی الحبیب. اچھا بھائی دنیا کا بڑا مسئلہ آبادی بڑا ہوا ہے، دو نمبر مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا مسئلہ آبادی کا گھٹنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے تو پینڈو ہو کے بھی دنیا پہ آپ حکومت کرو گے. ان کے پاس ایک ہی خوبی ہے کہ آبادی ہے ان کے پاس، تو آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اب غریب آدمی کے بچے بھی نہیں ہوں گے نا، تو بڑھاپا تو بڑھ گیا، وہاں تو پھر بھی بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں کچھ مل جاتا ہے، یہاں تو بچے ہی تھے اس کا سہارا، وہ بھی اس سے چھین لیے، تو نہ گورنمنٹ بوڑھے کو پالے گی، بچے بھی نہیں ہے، تو روڈوں پہ مرے گا بےچارا وہ جا کے. مفتی صاحب ہم آپ سے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، میں ابھی نہیں ملاقات کر سکتا ہوں میرے بھائی، یہ بھی میں بہت مصروف ہوں. مفتی صاحب میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، جاتا ہوں وہاں گانے چلتے ہیں. اچھا جم جاتے ہیں وہاں گانے چلتے ہیں، میں گانے نہیں سنتا. آپ ہینڈ کوشش کرو ایسے جم میں نہ جاؤ یار، یا جا کے ان سے بند کروا دو، پھر بھی ہے تو پھر کچھ لگا لو کان میں، پھر بھی ہے تو نہیں سنو آج وہ، اپنا کام کرو، پتلی گلی سے نکلو. ایسے جم بھی ہیں جو گانے وانے بند کر دیتے ہیں، میں تو جب جاتا ہوں تو شکر ہے میرے استقبال میں بند کر دیتے ہیں وہ گانے. شادی میں ایک دوسرے کی تحقیق کیسے اور کتنا عرصہ کریں؟ شادی میں کیسے تحقیق کریں بھائی، اپنے رشتے داروں میں شادی کیا کرو تاکہ زیادہ مسئلہ نہ ہو نا، اور باہر شادی کرنی ہے تو تحقیق کر لو. اب ایک تو ہر آدمی کا مختلف معیار ہے نا، 100% تو ہو نہیں سکتی، یہ ذہن میں رکھو. 100% تو ہو نہیں سکتی، تھوڑا سا رسک لینا پڑتا ہے. دو تین چیزیں دیکھ لیا کرو، خاندان کیسا ہے، تمیز سے بات کرنے کا ان کے یہاں سلیقہ ہے یا نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا کچھ تھوڑا بہت ہو، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا کائنڈلی. میں نے سنا ہے کہ ہر کام میں نیت ثواب کی ہونی چاہیے، قائد فائدہ ویسے ہی ہو جائے گا، مگر جیسے کہ روزہ تو اب یہ ہو چکا ہے، جمعے کو کسی نے پوچھا تھا، یہ تو پرانا مسئلہ ہے بھائی. یہ کسی نے بولا ہے کہ مجھے زنا کا شدید خطرہ ہے، تو ہاں بھائی آپ کے علاوہ، آپ کے پاس نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کم معیار کر کے شادی کر لو کہیں بھی، صحیح ہے نا، غریب لڑکی سے کر لو، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا کثرت سے روزے رکھو. یا آج کل ایسی دوائیں بھی ہیں، میڈیسن بھی ہیں، ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو خواہش کو، شہوت کو کم کر دیتی ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کو بتائیں گے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں نا، ہومیوپیتھک میں ایسی دوائیں ہیں کہ جن نوجوانوں کے دماغ ہر وقت کھوپڑی خراب رہتی ہے نا ان کی، تو وہ میڈیسن وقتی طور پر ان کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیتی ہے. تو جب تک شادی نہیں ہو رہی تو وہ دوا استعمال کریں، اس سے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں دوا کا نام لے لیتا لیکن میں نے چھوڑ دیا نام لینا. ایک دوا ہے تو ہمارے حضرت بھی دیا کرتے تھے نوجوانوں کو، اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، وہ کھا لیں. یا پھر اور بھی کچھ دیسی ٹوٹکے بھی ہیں، یہ جو ہے نا دھنیا کے بیج، سوکھا دھنیا، یہ پھانک لیا کریں. تو بہت ساری چیزیں، انڈے منڈے کھانا کیا کریں چھوڑ دیں. جم جایا کریں، جم جم سے بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، آپ کی ایکسرسائز سے جتنی مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے نا، کسی چیز سے ایسی مثبت سوچ پیدا نہیں. ڈپریشن کا بہترین علاج جو مادی علاج، روحانی علاج تو وہ ہیں جو شریعت نے بتایا، مادی علاج تھکاؤ اپنے آپ، خوب بھاگو دوڑو پسینہ نکالو، جم جا کے ڈنڈ پہ لو، تھکا دو اپنے آپ، اس سے دماغ اتنا خوش ہوگا نا چھلانگے مارنے کا دل کرے گا آپ کا، ایسا لگے گا میں جنت میں آ گیا. لیجیے غصہ آتا ہے مجھے یار، میں نے جتنے دیندار دیکھے ہیں، ابھی میں جاپان میں گیا تو میں نے ایک چیز دیکھی، سارے فٹ ہیں یار، کوئی آڑا ترچھا جاپانی مجھے نظر نہیں آیا، ایسے سلم اسمارٹ ہے، شن 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 جا رہا ہے. ادھر آؤ تو یار کوئی بنجان کا بچہ سارے آڑے ترچھے نمازی، بے دینوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں. اور تو یار یہ بھی تو شریعت کا حصہ ہے، یہ بھی تو شریعت کا حصہ ہے میرے بھائی. جیسے داڑھی ایک مٹھی رکھنا لازم ہے، تو پیٹ بھی تو ایک حد تک رکھنا لازم ہے نا. ایک تو قدرت کی طرف سے ہو، کوئی بیماری ہو، بعض لوگوں کو ہوتی ہے بیماری، وہ تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں یہ قدرت کی طرف سے، وہ تو وہاں بھی ہوتے ہیں، جاپنیز میں بھی ہوتے ہیں، تو قدرت کی طرف سے بیماری ہو، جسم بڑا ہوا ہے وہ ایک الگ بات. لیکن یار ہمارا لائف اسٹائل، چاہے دین، ابھی ایک بھائی سہروزا، ایک بوڑھے میاں نا مجھے یہاں ملے، دور سے بےچارے کانپ رہے تھے تھوڑا سا نا، مجھے اشارہ، مجھے لگا کہ مجھے اشارہ کر رہے ہیں، میں رک گیا نا، میں نے کہا یار یہ بےچارے تھوڑے معذور لگ رہے ہیں، میں چلا گیا ان کے پاس، ہاتھ ملایا، السلام علیکم. تو کہتے ہیں مفتی صاحب میں سیروزے کے لیے گیا تھا، مجھے بہت سارے پرہیز تھے نا، ڈاکٹر نے کہا تھا آپ کا کولیسٹرول بہت بڑا ہوا ہے، بریانی نہیں کھانا، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانا، قورمے نہیں کھانا. تو میں تبلیغی جماعت میں گیا، میں نے کوئی بےچارے ہم جیسے اناڑیوں کے ساتھ چلے گئے ہوں گے، تو میں نے ان لوگوں سے کہا بھائی میں نہیں بریانی، انہوں نے کہا نہیں نہیں اللہ کے راستے میں کچھ نہیں ہوتا، میرے جیسا اناڑی ہوگا ورنہ تبلیغ کیا قابل ایسے نہیں ہے، نہیں ہوتا بھائی اللہ کا راستہ ہے کھاؤ. کہہ رہے میں نے کھایا، اس کے بعد مجھے آتے ہی فالج ہو گیا. تو کہہ رہے وہ بڑے غصے میں تھے، تو میں نے کہا بھائی تبلیغ کو برا برا نہیں کہا، انہوں نے کوئی گن پوائنٹ تو تھوڑی ہی لایا ہے. تو ہمارا جو دیندار طبقہ ہے میرے بھائی، کھانے پینے میں بہت غلط ہے یار. اتنی حدیثیں ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں تو کہتا ہوں بھائی 6 نمبر تبلیغ میں، 7واں بلکہ تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے، نمبر ہے کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم باتیں کرنا ہے. ایک ہم تبلیغ بھائی نے مجھے بتایا کہ یار ہم لوگ کے اکابر تو کہتے ہیں کم باتیں کرو، کم کھاؤ، جب کم کھاؤ گے تو نیند بھی کم ضرورت پڑے گی، کم نیند میں وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، تو کم باتیں کرو. کہہ رہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کام کھانا، کام سونا، کام باتیں کرنا. انہوں نے کہا تھا کم کھاؤ، اکابر نے کہا تھا، اور اکابر بھی کم کھاتے ہیں تبلیغ کے، اکابر نے کہا تھا کم باتیں کرنا، کم کھانا، کم سونا. ہم نے ایک الف بڑھا دی، ہم نے کہا کام کھانا، کام باتیں کرنا، کام کیا ہے، سونا ہے. تو میرے ایک استاد سال لگا کر آئے، اتنے صحت مند ہو گئے نا ماشاءاللہ، بڑے لال ٹماٹر بھی ہو، وزن بڑھ گیا ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا استاد جی آپ سال کے بعد اتنے موٹے، وہ تھے مزاحیہ، کہتے ہیں یار میں اصل میں تبلیغ میں نکلا دو فکروں سے آدمی کمزور ہوتا ہے، ایک آخرت کی فکر سے، ایک بال بچوں دنیا کی فکر سے. کہہ رہے میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. تو دونوں فکریں کیا ہو گئیں؟ مزاحیہ تھے ان کا مزاح. تو کھانے کو اللہ کا واسطہ کنٹرول کرو میرے بھائی، کنٹرول کرو. میرے دو پراٹھے تو تم سنتے ہو، تو وہ ایک ہی دفعہ میں ہوتے ہیں، دوپہر اور رات کے نہیں پھوڑتا پھاڑتا میں. جس دن پھوڑ بھی لوں نا اگلے دن ڈبل ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں، جا کے میں ڈبل ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں. تو بہت افسوس ہوتا ہے دینداروں کو دیکھ کے، جاپانی ہمیں دیکھ کے مسلمان خدا کی قسم نہیں ہوگا. مجھے لوگوں نے کہا جاپان میں تبلیغ کرو، میں نے کہا میں کیا تبلیغ کروں، میں جن لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچوں گا جاپانی دیکھے گا کہ یہ اسٹائل کہیں اسلام کی وجہ سے تو نہیں ہوا. وہ تو یہ سمجھ رہے کہ اسلام کی وجہ سے یہ آڑے ترچھے ہو گئے ہیں. سب سے پہلی چیز جس کا انسان کا دوسرے انسان پہ اثر ہوتا ہے وہ پرسنالٹی ہے. آپ کے یہاں جب کوئی رشتہ لینے کے لیے آتا ہے یار، آدمی اس کی تنخواہ بعد میں پوچھتا ہے، قوم بعد میں پوچھتا ہے، عمر بعد میں پوچھتا ہے، سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ گیٹ اپ کیسا ہے، پرسنالٹی کیسے، اس کے بعد ہوتا ہے. تو پرسنالٹی آڑی ترچھی ہے یار، اور وہ اپنی حماقتوں سے. اللہ کی طرف سے ہو تو ہوا تو معاف ہے بھائی، لیکن اپنی حماقتوں سے. یہ مذہب کا مسئلہ ہے، اس کو لوگ سائنس کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید وعیدیں ہیں. نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ اس امت میں سب سے پہلے جو خرابی آئے گی نا، بخاری کی حدیث ہے، سب سے پہلے خرابی آئے گی جھوٹ بولنے کی اور زیادہ کھانے کی. جھوٹ اور زیادہ کھانا، جھوٹی گواہیاں دیں گے جا کے اور کھائیں گے زیادہ، جس کو سمن کہا گیا، موٹاپا آئے گا کھانے کی وجہ سے. موٹاپے کی بیماری اس امت میں سب سے پہلے آئے گی. تو یہ آج پھیل گیا موٹاپا، کھائے جا رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کھا رہے ہیں. تو کنٹرول کرو، بھوکا رہنے سے نقصان نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو. کہتے ہیں سائنسدانوں نے تجربہ کیا کہ آدمی بھوکا رہنے کے بعد کتنے دنوں بعد مرے گا، تو پتہ نہیں کتنے دن تک وہ ڈاکٹر نے اس کو دیکھا کہ مر نہ جائے نا کبھی مرنے لگے. تجربہ کیا بھائی، بہت بھوکا رہنے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ جب بھوکے رہتے ہو اتنے آرام سے نہیں ہوتا. پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو باڈی میں اضافی شوگر ہے وہ پہلے باڈی استعمال کرتی ہے مرنے سے بچانے کے لیے، پھر آپ کا فیٹ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. باڈی کہتی ہے بھی ماریں گے نہیں، آپ کو تکلیف تو ہوگی بھوک سے. باڈی کہتی نہیں، جو ادھر آلتو فالتو چربی ہے نا اس کو کھا کے ختم کرو، وہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد باڈی کہتی ہے کہ وہ جو اضافی سیل ہے نا آپ کی باڈی میں، جو کینسر بناتے، جو کچرے نہیں تھے، جو کچرا پڑا ہوا تھا نا باڈی میں، جو کل جا کے کینسر میں تبدیل ہوتا یا کوئی بڑی بیماری میں، پھر باڈی ان سیل کو کھانا جو فالتو سیل ہیں، گندے فضول قسم کے سیل، ان کو کھانا شروع کرتی ہے. بہت مشکل سے جا کے پھر باڈی، پھر آپ یعنی جو آپ کو خود کو کھانا شروع کرتی ہے، بہت مشکل سے آخر میں مسل لاس ہونا شروع ہوتا ہے. تو بہت مشکل آخر مرحلے میں آتا ہے یہ، جب سب کچھ ختم ہوتا ہے پھر باڈی سسکیاں لے لے کے آخر میں جاتی ہے. اور اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بھی جب کھانا شروع کرو نا تو تھوڑے دن میں دوبارہ، یعنی ایسا لاس نہیں ہوتا جو ناقابل تلافی نقصان ہو، ایسا لاس نہیں ہوتا کہ اب اتنا بھوکا رہنے سے اتنا لاس ہوا ہے اب ڈاکٹر کہ اب اس کی تلافی، نہ 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 نہ. ڈاکٹر کہے گا مفتی صاحب کا بیان سنو دو پراٹھوں والا، چھ دن میں دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جاؤ گے جہاں پر گئے تھے. تو پہلے ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے، اب تو ڈاکٹروں نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے کہ زیادہ کھانا، زیادہ کھاؤ تو پھر وہ کھائے جو جم جا رہا ہے، اس کے لیے حلال ہے زیادہ کھانا، کیونکہ اس کی انرجی استعمال ہو. لیکن وہ بھی زیادہ یہ نہیں کھائے پراٹھے مراٹھے، یہ تو میں بولتا رہتا ہوں، مجھے اچھے بہت لگتے ہیں، کیا کروں. تو وہ بھی پھر زیادہ جو ہے نا پروٹین والی چیزیں، انڈے منڈے ہو گئے اور جو خاندانی چیزیں ہیں وہ کھائے زیادہ. تو ہمارے یہاں تو جو طریقے سے پھوڑا جا رہا ہے بھائی، برباد ہو رہے ہیں. پیزے برگر ہضم کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو منہ میں ایک نوالا پیزے کا میرے حلق سے نہیں اترتا. بڑی بڑی دعوتوں میں لوگ میرے سامنے بہترین قسم کے خوشبوؤں سے دماغ معطر ہوتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کھائیں، میں کہتا ہوں یار یہ چباؤں گا کیسے میں اس کو، یہ تو منہ میں جا کے بھوسا بن جائے گا، نہیں اترتا میرے حلق میں. یار یہ کوئی ایسی چیز کھاؤ جو چبانے کا مزہ تو آئے نا اس کو، پراٹھا چبایا تو جاتا ہے نا کم از کم، ایک ایک لک میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے. تو یہ کیسے چبائیں ہم؟ لوگ ڈبل روٹیاں کھا رہے ہیں، چبا کیسے رہے ہیں بھائی؟ تو یہ کوئی عجیب سی چیز ہے بھائی، اللہ بچائے یار. میں تو ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ تو میرے والد صاحب کے سامنے کسی نے بریڈ لا کے رکھ دی ڈبل روٹی. اب ہمارے والد صاحب تو انڈیا کے سہارنپور کے، وہ تو موٹی روٹی جب تک نہ وہ کھاتے ہی نہیں تھے، تو بریڈ لا کے رکھی نا وہ ان کے منہ میں چپڑ چپڑ کے نا. اتنا غصے ہوئے، پتہ نہیں ان کے گناہوں کا وبال ہے کمبختوں کا،
कि रोटी छोड़ के डबल रोटी खा रहे हैं, वो चिपट गई उनके, फंस जाती है, पूरा ख्याल से भी नहीं निकलती वो। तो इंसान के बच्चे बनना चाहिए अपनी। अच्छा ये बात जहन में रखो कि जब हम खाना पीना कम करते हैं ना, बॉडी एहतजाज करती है, बॉडी को लगता है कमजोर हो गई। वो कमजोर नहीं होती, वो आपको जो लत पड़ी हुई है ना नशा, जैसे कोई चर्सी चर्स छोड़ेगा तो उसको लगेगा मेरी जिस्म में कमी हो रही है। भाई कमी नहीं हो रही, तू चर्स का आदी है, थोड़े दिन तक छोड़ दे, नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे जब आप अपना खाना पीना कम करते हो ना, तो आपको बॉडी में लगता है कमजोरी हो रही, वो कमजोरी नहीं होती, वो आपकी बॉडी को चूंकि लत पड़ चुकी है, नशा है वो, जिस्म टूट रहा होता है। तो 21 दिन माहिरीन कहते हैं कि कोई भी खुराक 21 दिन तक कंटिन्यू कर लो ना ये अपने लाइफ स्टाइल को, तो 21 दिन में आदत पड़ जाती है। तो अभी रमजान आने वाला है ना 1.5-2 महीने बाद, तो रमजान में इरादा कर लो अपनी खुराक को खानदानी बना देंगे, समझ रहे हो, भूखा तो रह नहीं है, तो इफ्तारी में कंट्रोल कर लो, पकौड़े मकौड़े ना खाओ इफ्तारी में, खजूरें खाओ, जैतून पियो। अब गरीब आदमी के लोग कहते हैं जैतून कहां से लाएं, भाईजान तुम जो बेकार चीजों पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो ना, उसमें 4-6 चमचे जैतून के आ सकते हैं, जैतून के आ सकते हैं। आप गलत चीजों पे जो उड़ा रहे हो ना, वो इतना मसला नहीं पड़ता। तो ये रमजान में पैकेज बना लें कि यार अपनी खुराक को क्या करना है, कंट्रोल करके ऐसे अपने पेट को कम करना है। हमारे नबी को मोटे पेट जो खाने की वजह से उससे नफरत थी, आपने एक यहूदी का टोन देखी जो खाने की वजह से, मैं बार बार कह रहा हूं, किसी वैसे ही नेचुरली हो तो एक अलग बात है, बड़े बड़े बुजुर्ग हमने देखे हैं बहुत थोड़ा खाते हैं लेकिन उनका पेट बड़ा हुआ है, वो कुदरत की तरफ से। आपने एक यहूदी की टोन देखी ना, खा खा के मोटा हो गया था इतनी लंबी, तो आपने फरमाया तूने कि तौरात में नहीं पढ़ा कि अल्लाह को मोटे पेट वाले से नफरत है, तो ये जो खा खा के गेंडे होते जा रहे हैं और कह के खाओ बस अल्लाह के नाम पे खाओ तो कुछ भी नहीं होता, हलाल का खाया हुआ हमेशा लगता है जाके, और अल्लाह के नाम पे खाओ। अबे ये सब डॉक्टरों की बातें हैं, जिस दिन मरना है उस दिन मरना है, कब्र वो बात सही है, जिस दिन मरना है उस दिन मरना है, लेकिन तेरे बारे में अल्लाह को पहले से पता था कि ये इन हवाकतों से उस दिन मरेगा जिस दिन मरने का चांस नहीं था, ये पहले मरेगा, पहले से तकदीर में अल्लाह को तो पता होता है ना, मरेगा तो टाइम पे ही, लेकिन तेरा टाइम ही अल्लाह ने कम लिखा हुआ है, अल्लाह को पता है कि ये नालायक इतनी तकरीरें सुन के भी टस से मस नहीं होगा। तो ये बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बस मेरा ख्याल है काफी है, बाकी ये सवाल आप जुम्मे को दे दें। तो अपने आप को ना जापानियों को मुसलमान बनाना हम नहीं बना सकते भाई, सीधी सी बात है ना, झूठ इतना बोलते हैं, ख्यानत इतनी, लाइनें तोड़ रहे हैं, अब उनको तबलीग करोगे यार इस्लाम की, तो इसलिए तबलीग वाले गैर मुस्लिमों से ज्यादा इस मुसलमानों को फोकस कर रहे हैं, फिर तबलीग में भी तो हम जैसे ही लोग लगे हुए हैं ना, हम जैसे ही लोग लगे हुए हैं, वो फिर तबलीग को भी बदनाम कर रहे होते हैं आड़े तिरछे। तो आपको तमीज का इंसान ना एक्टिव चलो तो पता चले कोई बंदा इंसान चल के जा रहा है, तो आड़ा तिरछे मोटे आड़े यो ऐसे ही मिल रहे होते हैं। जैसे ही मैं कराची में उतरा मैंने देखा अबे हमारा तो पाकिस्तान तो फिर ऐसा ही है, तो जैसे ही बाहर निकलो वो उधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई बात कैसा करता है गुटके वाला, देखा आपने सूसा बोलेगा वो कैसे बात कर रहा हूं। बहुत हमें रिपेयरिंग से अब हम सही नहीं हो सकते, हमें खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। अब जापान अगर 6 साल में हमें स्कूल में दाखला भी दे देना हम ठीक, हम खोलेंगे दोबारा से, जो जापान में गाड़ियां खुलती हैं इधर चमन में आके जुड़ती हैं, तो अब हमें भी यहां खोलेंगे जापान में जाके जुड़ेंगे, अगर यही जुड़ गए तो फिर वैसे ही हो जाएंगे, तो शायद हम कुछ ठीक हो जाए, वरना बहुत मायूसी के हालात। अल्लाह समझ लेगी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी नहीं लल बला, चलो भाई छुट्टी।